خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ، خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا مجموعہ مدنی مذاکرہ،
ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ،
مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ،
مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان یا رمضان، یا رمضان، یا
ہمارا دل ہوتا ہے ہم فیضان مدینہ میں جا کے اعتکاف کریں، فیضان مدینہ کی برکتیں لوٹیں، پیارے پیارے مرشد کے ساتھ یہ 10 دن گزاریں، ہماری تو کوشش ہوتی ہے جو پورا مہینے کا اعتکاف کریں، عبادت کر رہے ہیں، کوئی نہ کوئی سلسلہ یہاں چل ہی رہا ہے، اتنی اور جگہ پہ نہیں ہوتے جتنا یہاں پہ، الحمدللہ ہمیں سکون ملتا ہے،
دوستی یاری وغیرہ میں مجھے اس طرح مل گئی تھی کہ مطلب ہر وقت گھومنا پھرنا، نماز کی پابندی نہیں ہوتی تھی پہلے، مطلب کبھی نماز رہ جاتی تھی تو مطلب کچھ ہو، مطلب خیال نہیں ہوتا ہے چلو رہ گئی تو رہ گئی، بالکل اخلاقی تربیت بھی ہوتی ہے، بالکل ادھر اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، انشاءاللہ ابھی جب یونیورسٹی وغیرہ شروع ہوگی انشاءاللہ پکی نیت کر لیں گے ایک مٹھ داڑھی کی،
10 دن کے اعتکاف کے لیے آیا، جدول وغیرہ اچھا ہوتا ہے تو اس وجہ سے ذہن بنایا گیا یہاں پہ اعتکاف کریں، پچھلے سال ہی نیت بن گئی تھی کہ اب انشاءاللہ ہر سال فیضان مدینہ میں اعتکاف ہوگا، بس یہی نیت کری کہ انشاءاللہ اب درس نظامی کروں گا سیکنڈ ایئر کے بعد،
دین سیکھنا ہے تو آدمی ادھر آ جائے فیضان مدینہ میں، غسل نماز کے آداب، انسان کی ملنے جلنے کا طریقہ، اخلاق، محبت،
بعض جماعت نماز پڑھنے کی سعادت ملتی ہے، اور ہلکے نمران جو ہوتے ہیں آجی عمران کے بیانات ہوتے ہیں وہاں سے جو سبق سیکھنے کو ملتا ہے، نہیں کوئی پریشان نہیں ہو تو آدمی سے ہوتی ہوتی ہیں، بس اپنے برداشت کرنا ہوتا ہے، یہ آئندہ کے لیے مدنی قافلے میں سفر کرنے کی نیت بنی ہے، کافی سالوں سے اعتکاف میں بیٹھ رہا تھا اپنی مسجدوں میں، لیکن ایک خواہش تھی کہ باپا کے ساتھ کبھی اعتکاف کروں، تو الحمدللہ میں یہاں پہ آیا کر میری ملاقات بھی ہوئی باپا سے، اصل میں دوسری مسجدوں میں بیٹھنے سے یہ ہوتا ہے کہ عموماً وہاں کی روٹین الگ ہوتی ہے، لیکن یہاں بیٹھنے سے منٹ منٹ پہ علم ملتا ہے، مطلب سنت ہے اور آداب اور کیا کہتے ہیں، مطلب آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، آپ کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے، خواب میں الحمدللہ میں نے پیر صاحب کو دیکھا تھا، تو اس لیے اعتکاف کا میرا یہیں پہ ہوا اور الحمدللہ میری حاضری ہو گئی، 12 سال سے اعتکاف میں بیٹھ رہا ہوں لیکن اس جیسا ماحول مجھے کہیں نہیں ملا،
کافی رونقیں دیکھی یہاں کی، تو اس وجہ سے پچھلی دفعہ ہی نیت کر لی تھی کہ اگلی دفعہ انشاءاللہ 1 ماہ کا اعتکاف کریں گے، یہاں پہ جیسے مطلب ایک طرح سے ضمیر کو جھنجھوڑا جاتا ہے اور انسان کے ضمیر کو جگایا جاتا ہے کہ اصل جو مطلب کامیابی ہے وہ کیا ہے، دنیاوی کامیابی کچھ بھی نہیں ہے، یہاں پہ جو کامیابی ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے، اخلاقی تربیت ہو رہی ہے کیونکہ یہاں کا ماحول ایسا ہے کہ جو باہر نہیں ہمیں ملتا اور ہمیں یہاں پہ مطلب پریکٹس ہو جاتی ہے ایک طرح کی کہ ہم باہر جا کے دوسرے اسلامی بھائیوں پہ اگر انفرادی کوشش کریں تو کس طرح کریں،
یہاں پتا چلا کہ ہمیں کس طریقے سے قرآن پاک کو پڑھنا ہے، صحیح تلفظ سے تلفظ کی ادائیگی ہوتی ہے، قاری صاحبان الحمدللہ ہماری تربیت فرماتے ہیں، اس حوالے سے الحمدللہ قرآن پاک کو اور بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن پاک جب درست نہیں پڑھیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا، اور امیر علیہ سنت نے مسکرانا سکھایا، نگران شورا نے بیان میں معافی مانگنے کا ذہن دیا، الحمدللہ پہلے تو اپنے ہلکا نگران سے معافی مانگی،
میرے کو کوئی بھی پکڑ کے نہیں آیا، میرے کو میری پیری کی نظر لائی ہے، زندگی چینج ہو گئی یہاں پر آ گیا کہ گھر پہ ہوتے تو سوتے اور شاپنگ کر رہے ہوتے، مولوں میں دیکھ رہے ہوتے، بد نگاہی ہوتی یہ ہوتا، اور یہاں الحمدللہ ہر ٹائم نیکی کا ہے،
یہ فیضان مدینہ باب المدینہ کو ہم ٹیلی ویژن میں دیکھتے ہیں، بہت سکون آتا ہے، یہ باتیں ایسی بتا رہا ہے کبھی ہمیں زندگی میں ایسی باتیں نہیں سنی ہیں، اپنے بچے کو عالم بنائے فیضان مدینہ میں، بہت سکون آتا ہے، بس فیضان مدینہ مدینہ ہے، ہمارے کو طاقت نہیں ہے، پیر کی طاقت ہے ہمارے کو کھینچ کے آتی ہے،
رونے کو دل کرتا ہے، بندہ بولتا ہے کہ اتنے دن باہر کیوں رہا، یہ دنیا ہے جہاں آنا چاہیے تھا بہت پہلے، شاید ہم لیٹ ہو گئے، یہ بھی شکر ہے مالک کا کہ اس نے اس در بلایا، جو کچھ ہے یہی ہے، باہر کی دنیا بس ایسی ہی دکھا ہوا ہے،
ہمارے ایک ٹیچر ہیں پروفیسر ہیں، انہوں نے مجھے اس راستے پہ لایا ہے، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں، اعتکاف کے لیے بھی میری بڑی خواہش تھی، کراچی کے لیے ہم نے بڑی کوشش کی، پھر ادھر اللہ نے زیارت کروائی لی اور اعتکاف میں بیٹھ ہی گئے،
میرے کو پتھری تھی گردے میں، ہم نے ارادہ کیا تھا اعتکاف کریں گے باب المدینہ میں، تو نگاہ کرم ہوئی پیر صاحب کی، الحمدللہ پاپا کی نظر کرم ہو گیا، الحمدللہ آج ہمارا جو ہے نا وہ پتھری نکل گیا، انشاءاللہ ہم نے جو ہے نا عید کے بعد جو ہے قافلے میں انزلہ کریں گے،
آج کا بیان بہت اچھا لگا، اس رمضان بھی اب چاہ رہا ہے، کوئی زندگی کا کوئی بھروسہ بھی نہیں.
زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے بھائی. آج دل بہت رو رہا ہے, آج دل بہت رو رہا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہم سب کو معاف کر دے.
حاجی عمران نے آج دو ڈالا ہے, توبہ کرتا ہوں ایسا گناہ نہیں کروں گا.
حاجی عمران تاری بابا جانی ایسے رو رہے, بس کیا بولے, میں تو 22 دن ایسے ہی گزار دیا تھا, بس اللہ معاف کرے. ہم ناچیز ہے, بابا جانی کیسے رو رہے تھے, ان کے آنسو دیکھ کر آنسو اور نکل رہے زیادہ.
آج معلوم ہوا کہ ہم لوگ لمبی لمبی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں, لیکن غفلت کی چادر ہم پر اتنی تنی ہے کہ ہمیں معلوم نہیں کہ رب عز و جل کی ہمارے بارے میں کیا خفیہ تدبیر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاک پروردگار دین اسلام پر ثابت قدمی عطا فرما.
اگر اپنے اندر تبدیلی آپ نے لے آنی ہے تو پھر باب المدینہ کراچی میں جو ہے نا 10 دن کا اعتکاف کیا جائے. حاجی عمران صاحب بیان فرماتے ہیں دل کے اندر بہت زیادہ تبدیلی پیدا ہوتی ہے. حاجی عمران اتاری صاحب کے بیان جو ہے سن کر خوف خدا اور اللہ عزوجل کی خفیہ تدبیر, اس کے بارے میں جو ہے نا معلومات, اللہ عزوجل کے خوف سے رونا, وہ نصیب ہوتا ہے.
نگران شورا نے بیان کیا جو فجر کے ٹائم بہت فیلنگز محسوس ہوئی اور ویزا میں نے اپلائی کیا تھا اسی وجہ سے یہ بیان سن کے, اور مجھے جو ہے صحیح لگا ہی نہیں, اسی وجہ سے میں نے کینسل کروا دی. فیلنگ جو ہے ساری تبدیل ہو گئی, مجھے بری صحبت میں جانا ہی نہیں چاہیے. ویزا بس فون پہ بتا دیا اس کو, ایجنٹ کو بولا میری ویزا کینسل کر دو. بہرحال
میری ماں ہی نے ادھر مجھے بھیجا ہے, میں غفلت کی زندگی گزار رہا تھا اس سے پہلے, مجھے کچھ پتا ہی نہیں چل رہا تھا کہ میں کیا گزار رہا ہوں. بری صحبت میں بھی جا رہا تھا, کالجوں میں گیا, یونیورسٹی کے خواب بڑے بڑے دیکھ رہا تھا. نوجوان آنے والے کو میری ایڈوائس ہے کہ بس بری صحبت سے بچیں اور ادھر فیضان مدینہ میں آ جائیں, میرے مرشد کا فیض ہی کچھ اور ہے.
یہ رب کا احسان اور کرم ہے کہ ولی کامل کے پاس آ کر کے جو سیکھنے کو ہمیں مل جاتا ہے, وہ ہم باہر نکل کر کے عجیب ہماری کیفیت ہو جاتی ہے کہ یہ کون سی دنیا میں ہم آ گئے. نگران شورا کا بیان ہر آنکھ رو رہی تھی, ہچکیاں لگی ہوئی تھی. پیارے میٹھے اسلامی بھائیو, آپ سے مدری التجا ہے کہ اپنے فیضان مدینہ کو مضبوطی سے پکڑ لو انشاءاللہ. یہ فیضان مدینہ میں جو آ جاتا ہے اس کا دل جو ہے محمد بن جاتا ہے. ابھی نیت تو یہ انشاءاللہ عزوجل ایک ماہ کا مدنی قافلہ جو ٹرین جا رہی ہے یہاں سے جنت ایکسپریس, اور اس میں انشاءاللہ میں نے ٹکٹ بھی لے لیا ہے.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله, الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں, دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطاری آب زمزم اور دم کیا ہوا پانی پینا نیاز کھانا یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. مسجد میں آئے افطاری سامنے آ گئی, اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی لیکن اب مسجد میں افطار نہیں کر سکتے, کھانے پینے کے لیے نیت بھی نہیں کر سکتے اعتکاف کی, ہاں ثواب کے لیے کر سکتے ہیں. تو اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کی نیت کریں, اب کچھ ذکر و درود کر لیں, چاہیں تو 12 بار درود شریف پڑھ لیں, اب افطار کر سکیں گے, کھا پی سکیں گے, سو سکیں گے. رسالہ زیاد درود السلام پیج نمبر 11, فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 40, جس نے مجھ پر روزے جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. ماہ رمضان المبارک 1439 ہجری کی آج 23 شب ہے 23. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر معتکفین جمع ہیں. بدری اوبی بہن خیر پور ٹامے والی ضلع بہاولپور پاک توگیروی کا بھی نام, نیز اطراف زنجانی کابینہ باٹھاں والا گاؤں پنجاب, بدری انٹرنیٹ سردار آباد ہمارے ساتھ شریک ہونے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور سوال آپ کی, یہ ہر سوال کا جواب ابھی بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی, بھول کرتا پائے فوراً میری اصلاح فرمائے, مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں ہوں قلم. امیرہ اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے, بچپن سے ہی الفاظ سنتے آئے ہیں پر جیسے جیسے جوان ہوتے گئے کچھ کام ایسے ہماری لائف میں شامل ہو گئے کہ اب ہمیں محسوس نہیں ہوتے, جیسے نماز چھوڑ دینا, دوسروں کی برائی کرنا, کسی کا برا چاہنا, پر ہم چھوٹی سی چوری کرنے کو اب بھی گناہ جانتے ہیں. امیر اہل سنت, کچھ ایسی باتیں جو گناہ ہیں اور ہم میں سرایت کر گئی ہیں اور کچھ باتوں کو ہم بڑے دل سے گناہ جانتے ہیں, یہ چھوٹے بڑے گناہوں کا علم کیسے حاصل ہو؟
گناہ گناہ ہے, انہیں ایک چنگاری بھی بڑے سے بڑے گودام کو پھونک سکتی ہے, جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا سکتی ہے. وہ گوداموں کے پاس پیٹرول پمپ پر لکھا بھی ہوتا ہے نو اسموکنگ, کہ کہیں کوئی سگریٹ جلتی ہوئی ڈال دے اور کچھ کا کچھ ہو جائے. تو اسی طرح چھوٹا گناہ ہو وہ بھی نہ کیا جائے کہ وہی ہو سکتا ہے جہنم میں پہنچا دے. اب یہ کہ واقعی ایسا تو ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ مذہبی حلیے میں نظر آنے والے نیک پرہیزگار سمجھے جانے والے لوگ بھی بلا تکلف کر رہے ہوتے ہیں, اور بعض گناہ جو عوامی طور پر معیوب ہوتے ہیں ان سے بچتے ہیں. جیسے وہی چوری کی مثال دی کہ چھوٹی سی بھی چوری کرتے ہوئے بندہ جو تھوڑا معزز ہوتا ہے وہ ڈرے گا کہ نہیں یار لوگ کیا کہیں گے, لوگ دیکھ لیں گے, اس کا ذہن بنا ہوا ہے کہ چوری نہیں کرنی ہے. حالانکہ یہ شخص غیبت بڑی تسلی سے کر رہا ہے, لیکن غیبت بھی بڑا گناہ ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. چگلی کھا لے گا, بدگمانی تو قدم قدم پہ کرے گا, جھوٹ بھی بول دے گا. اچھا, کسی کا دل دکھانا تو یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, جھاڑ دینا, کسی کو جھاڑ کر دل دکھا دینا, گھور کے دیکھنا, ڈانٹ دینا, بعض صورتوں میں ظاہر ہے کہ شریعت کی اجازت کے بغیر کسی کو جھاڑ دیا تو یہ بھی گناہ جہنم میں پہنچا سکتا ہے. یہ بھی بلکہ یہ تو حق العبد بھی تلف ہوا, اس میں بندے کا حق بھی مارا گیا, یعنی توبہ بھی کرنی ہے اور اس سے معافی بھی مانگنی ہے, جو زیادہ مشکل لگتا ہے کرنا پڑے گا. واقعی ایسا ہے کہ حقیقت میں کما حق ہو ہمارے دل میں خوف خدا نہیں ہے, جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے. ورنہ یہ کہ ہر گناہ سے ہم ڈرتے ہوتے بچتے ہوتے, خوف خدا کے تعلق سے امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ اس طرح کا لکھا بھی ہے کہ خوف خدا اس کا نام نہیں ہے کہ کوئی ایسی روایتیں سنی, حکایتیں سنی اور جذبات میں آ کر رونا شروع کر دیا. صرف یہ بھی خوف خدا تو ہے, لیکن صرف اسی کا نام خوف خدا نہیں ہے, بلکہ خوف خدا اس کا نام ہے کہ جس خدا سے یہ ڈر رہا ہے اس کی ہر طرح کی نافرمانی سے بچے. اصل خوف خدا یہ ہے, لیکن اس سے ہم لوگ خالی ہیں. ہم بس وقتی طور پر شعر اشعار سنیں گے، حکایت سنیں گے تو ہم روتے، پھر پتا بھی نہیں ہوتا، پھر داڑ کر کے دل دکھا دیا، اس کی قیمت کر دی، اس کو دھکا مار دیا، کتنے تو ایسے ہوں گے جب کتنوں کے پیسے کھا کے بیٹھے ہوں گے، آگے روتے ہوں گے، داڑھی منڈوا دی، ایک مٹھی سے گھٹا دی، لیکن یہ بھی جس کو واقعی خوف خدا کما کود وہ کیسے منڈائے گا، تو داڑھی منڈانا یا ایک مٹھی سے گھٹانا یہ بھی جہنم میں لے جانے والا کام ہے، حرام ہے، لیکن یہ بندہ شوق سے کرتا ہے، بالکل احساس ہی نہیں ہے. اب جیسے ابھی میں نے تاثرات میں سنا، مجھے ہو سکتا ہے ان کی زبان نکل گیا، سب کا دل لسانی ہو، کہ میں یہاں سے نکل کے جب یونیورسٹی جاؤں گا تب داڑھی کی نیت کروں گا، اس طرح کا جملہ میں نے سنا. تو یہاں آسان ہے داڑھی کی نیت کرنا فیضان مدینہ میں اعتکاف میں، یونیورسٹی کا ماحول آپ کو داڑھی رکھنے دے گا، یونیورسٹی کا ماحول آپ کو نمازی بنائے گا کیا؟ یونیورسٹی کا ماحول کیا نیکیاں تقسیم کرتا ہے یا نیکیاں چھینتا ہے؟ کیا گناہوں سے بچاتا ہے یا گناہوں کے دلدل میں پھنساتا ہے؟ سب سمجھ سکتے ہیں جو میں کہنا چاہتا ہوں، جو ذی شعور ہے کہ وہاں یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں جو ماحول ہے بدقسمتی سے، وہ کتنا مطلب ڈینجرس ماحول ہے، اور اللہ تعالی سے کتنا دور کرنے والا ماحول ہے، گناہوں کی تربیتیں وہاں ہوتی ہیں، طرح طرح کے گناہ سیکھنے کو ملتے ہیں ایک دوسرے کی صحبت سے، مارا ماری کی ٹیمیں بنی ہوتی ہیں، کسی سے بھی ایک کی ناراضی ہوئی یا کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا نا، تو سب نے مل کر اس کی ٹھکائی کرنی ہے، یہ ہوتی ہے ان کی، سب میرے سے زیادہ آپ لوگ سمجھتے ہوں گے، بنا کر اپنی اپنی ٹیمیں رکھتے ہیں، لڑتے ہیں، مارتے ہیں، کاٹتے ہیں، پولیسوں سے ان کی ترکیبیں، لیکچرار پروفیسر بھی ان سے ڈرتے ہوتے ہیں، ان کی ٹیموں سے، یہ کہیں مارداڑ کریں گے، ایسی مطلب مس ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے، کوئی مطلب سمجھانے والا نہیں ہے، کوئی نیکی کی دعوت دینے والا نہیں ہے، کوئی نیکی کی دعوت دے تو اس کو سننے والا نہیں، بلکہ اس کی مخالفت کی جائے گی، بہت گندا ماحول ہو گیا. یہ اللہ کا کرم ہو گیا کہ ہم اس کے گھر میں جمع ہونے میں کامیاب ہوئے اور اعتکاف کی سعادت ملی، بعض ایک ماہ کے لیے، بعض دس دن کے لیے یہاں جمع ہوئے اور ہزاروں کی تعداد. یہ ایک ایسا سمجھو مدنی شہر آباد ہو گیا ہے فیضان مدینہ میں، کہ آئندہ جمعرات، آج جمعرات کی رات ہے، آئندہ جمعرات ہم نہیں جانتے کہ ہم رمضان میں ہوں گے یا کیا، ہو سکتا ہے کہ رمضان چلے. تو اس مدنی ماحول کی قدر کیجئے اور اس سے بس بہت کچھ نہیں، یوں سمجھے کہ سب کچھ لے لیجئے اور اپنے آپ کو بدل دیجئے. اللہ کریم ہمیں گناہوں سے سچی توبہ نصیب کرے، نیکیوں کا حریص بنائے، اور ان کی معلومات کے لیے، گناہوں کی مزید معلومات کے لیے، باطنی بیماریوں کی معلومات، ایک کتاب یہ مکتبۃ المدینہ نے چھاپی ہے، اس کو بھی پڑھیے، اور ایک کتاب جہنم میں لے جانے والے اعمال، یہ دو جلدوں میں، اس میں بے شمار کبیرہ گناہوں کی معلومات ہے، بڑے بڑے گناہوں کی، اس کو پڑھیے. غیبت کے تباہ کاریاں، اس میں غیبت کی تباہ کاریاں، غیبت کے ساتھ ساتھ اور کئی گناہوں کا تعارف بھی ہے اور معلومات بھی ہے، وہ سب وعیدیں بھی ہیں، جہنم کی سزائیں اور یہ بیان ہوئی ہیں اس میں بھی. مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ معلومات کافی ہو جائے گی، گناہوں سے بچنے کا ذہن ہو جائے گا کہ صرف وہی گناہ نہیں ہے جو لوگوں کے نزدیک معیوب ہیں، بہت سارے گناہ ہیں جو لوگوں کے نزدیک عیب نہیں ہے، نماز نہ پڑھنا لوگوں کے نزدیک عیب نہیں ہے، کہاں ہے؟ یعنی کوئی ہاں یار بس میں تو نماز یار نہیں پڑھتا، بس دعا کرو نماز پڑھو، زیادہ سے زیادہ یوں بول دے گا تھوڑا بہت شریف ہوگا تو. نبیل کو کھلے بندوں ملتے میں نماز نہیں پڑھتا, نہیں کوئی یہ نہیں کرے گا, کہے گا کہ یار جب جب موقع ملتا نا میں چوری کر لیا کرتا ہوں, یہ کبھی بھی نہیں بھولے گا. جبکہ ہیں دونوں گناہ, لیکن نماز نہ پڑھنا یہ اتنا عیب نہیں ہے, اس نے بول دیتے. اس طرح کے بعض گناہ ہیں جو لوگوں میں عیب ہے تو اس کو یہ نہیں بتائیں گے, یعنی اس کو نہیں بتائیں گے بلکہ نہیں کریں گے. لیکن یہ کہ بس ان یہ بھی نہیں کرنے, چوری بھی نہیں کرنی, جو لوگوں میں معیوب ہیں وہ بھی نہیں کرنے, اور جو لوگوں میں معیوب بدقسمتی سے اب نہیں سمجھے جا رہے وہ گناہ بھی نہیں کرنے. اللہ کی نافرمانی کرنی نہیں ہے, بس یہ اللہ کرے ہمارا ذہن بن جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت, کل جمعۃ الوداع ہے. آپ نے پچھلے دنوں مدنی مذاکرے میں فرمایا ہے کہ جمعۃ الوداع منانا جو ہے وہ مباح ہے, اور آپ کل جمعۃ الوداع منانے جا رہے ہیں. اچھی نیتوں سے مباح کام بھی کار ثواب ہو جاتا ہے, تو آپ اس کی کچھ اچھی نیتیں بھی ارشاد فرما دیں.
ہاں, ایک سوال کے ضمن میں ہم نے یہ کہا تھا کہ اب چونکہ جمعہ کل 23 و روزہ ہے, کل بھی جمعہ ہے, اور اس کے بعد جمعہ رات کو 29 رات نہیں 29 روزہ, تو اب ہو سکتا ہے جمعہ رات کو چاند ہو جائے تو پھر جمعہ جمعۃ الوداع نہیں ملے گا, عید ہوگی جمعہ کا دن, تو اس لیے وہ میں نے کہا کہ آپ 23 تاریخ کا جمعہ یہ بھی جمعۃ الوداع منا لیں, اللہ وہ دے دیتا ہے 30 روزہ تو وہ جمعہ بھی جمعۃ الوداع منا لیں گے, کوئی حرج نہیں اس میں. جمعۃ الوداع نہ منائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے, منانا جائز ہے, نہ منانا کوئی گناہ نہیں ہے. ہاں, اس کو ناجائز کہنا گناہ ہے, کہ شریعت نے جب ناجائز نہیں کہا تو اور کون اس کو ناجائز, جو بھی کہے گا ظاہر ہے کہ وہ گناہگار ہوگا. ایک چیز جائز ہے, شریعت نے منع نہیں کیا. اب مباح, مباح یہی ہوتا ہے کہ جس میں نہ ثواب نہ گناہ. جمعۃ الوداع ہو, اصل الوداع پڑھنا, لفظ جمعۃ الوداع تو کہتے ہی اس کو, لیکن اس میں الوداع پڑھی جاتی, خطبہ خاص کر خطبہ پڑھا جاتا ہے ایک, جس میں وہ الوداع کے عربی اشعار بھی بعض پڑھے جاتے ہیں. رمضان کے کچھ فضائل ہوتے ہیں اس میں, تو اور کوئی ناجائز بات تو ہوتی نہیں ہے. تو اس میں پھر یہ کہ ہمارے یہاں اور مواقع پر اردو میں بھی اشعار پڑھے جاتے ہیں, دیگر زبانوں والے دیگر اپنی اپنی زبانوں میں ہو سکتا پڑھتے ہوں گے الوداع کے اشعار, تو جو اشعار شریعت سے نہ ٹکراتے ہوں وہ جائز ہوتے ہیں, اور اچھی نیتوں پر ان میں ثواب ملے گا الوداع پڑھنے میں بھی. تو اب اس کی اچھی نیتیں, یہ فیضان رمضان, فیضان رمضان جو ہے مرمم ہے, یہ ترمیم شدہ ہے, اس میں الوداع ماہ رمضان کا پورا باب شامل کیا گیا ہے. تو اس کے پہلے ہی یعنی کہ شروع میں ہی یہ لکھا ہے, الوداع ماہ رمضان کے ایسے اشعار جن میں کوئی شرعی خرابی نہ ہو ان کا پڑھنا سننا مباح ہو جائز ہے, البتہ اس میں ثواب حاصل کرنے کے لیے اچھی نیت ضروری ہے, اور جس قدر اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اسی قدر ثواب بھی زیادہ ملے گا. تو فیضان رمضان پیج نمبر 207 سے شروع ہوتا ہے. رمضان المبارک کے 12 حروف کی نسبت سے الوداع ماہ رمضان کے متعلق 12 نیتیں. نمبر 1, الوداع ماہ رمضان پڑھنے سننے کے ذریعے واعظ و نصیحت حاصل کروں گا. تو اس میں الوداع ماہ رمضان سننے میں نصیحت ملتی ہے, دل میں رقت پیدا ہوتی ہے, رونا آتا ہے, اور اس سے مطلب اس میں اس طرح کے اشعار ہوتے ہیں, خوف خدا کے, عشق رسول کے بھی بعض اشعار ہوتے ہیں اس میں بعض اوقات. تو اس طرح رمضان کی اہمیت مزید دل میں پیدا ہوتی ہے, عظمت پیدا ہوتی ہے, محبت پیدا ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو الوداع ماہ رمضان پڑھنے والے کو بھی نیتیں ہونی چاہیے، تو پڑھنے سننے کے ذریعے واعظ و نصیحت حاصل کروں گا۔ نمبر دو، اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت، ماہ رمضان المبارک کی الفت دل میں بڑھاؤں گا کہ اللہ و رسول کی محبت بھی بڑھتی ہے اس سے، الوداع پڑھنے سننے سے، اور ماہ رمضان کی محبت بھی دل میں بڑھتی ہے، دوسروں کو روتا دیکھ کر خود بھی آدمی کا دل پسیج جاتا ہے، بارہا ایسا ہوتا ہے اور رقت طاری ہو جاتی ہے۔ تو یہ کیوں روتا ہے رمضان شریف کے الوداع میں؟ انڈرسٹوڈ ہے کہ اس کو رمضان شریف سے محبت ہے، ورنہ کیوں روتا؟ اور مہینہ جب کوئی رخصت ہوتا ہے تو کون روتا ہے؟ رمضان ایک ہی مہینہ ایسا ہے کہ جس کے لیے لوگ پھوٹ پھوٹ کے روتے ہیں جس کی رخصت پر، تو اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ، تو مزید دل میں محبت بڑھاؤں گا الوداع پڑھ سن کر۔ نمبر تین، نیکیوں میں رغبت حاصل کروں گا کہ جب بندہ اس میں محبت کرتا ہے، روتا ہے، تو اس کا وہ نیکیوں کی طرف دل خود بخود مائل ہوتا ہے، اور گناہوں سے، نمبر چار، گناہوں سے بچنے کا ذہن بناؤں گا۔ یہ بھی مطلب یہ ہے کہ بندے کا ذہن بن سکتا ہے، لیکن یہ نیتیں اسی صورت میں درست ہوں گی جبکہ پڑھا جانے والا کلام شریعت کے مطابق ہو اور اس میں واعظ و نصیحت وغیرہ بھی شامل ہو۔ بعض اشعار ایسے ہوتے ہیں جن میں واعظ و نصیحت نہیں ہوتا بالکل، یعنی کہ ویسے ہی ہوتے، تو یہ حسب حال، یعنی حال اور کیفیت کے مطابق نیتیں کرنی ہوتی ہیں۔ اچھا، نمبر پانچ، رمضان المبارک کی آخری گھڑی تک بارگاہ الہی میں اپنی مغفرت کے لیے وقتاً فوقتاً گریہ و زاری کی کوشش کرتا رہوں گا، یعنی مغفرت کی دعا مانگا کروں گا اور رونے کی کوشش کیا کروں گا کہ کسی طرح میری مغفرت ہو جائے۔ تو رونا نہ آتا ہو تو بندہ اگر کوشش کر کے بھی روتا ہے تو یہ بھی ثواب کا کام ہے، یہ نہیں کہ رونا خود بخود آئے تو ہی روؤں گا، اور ورنہ نہیں آئے گا تو اس کی کوشش نہیں کریں گے۔ کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جبکہ ریاکاری کے لیے نہ ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ ہو، بلکہ رونا نہ آئے تو کم از کم بندہ رونے جیسی صورت بنا لے کہ اچھوں کی نقل بھی اچھی ہوتی ہے، آہ 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 ایک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں یہ بھی ہے، محروم ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی، کہ جب اس کی رمضان میں مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ یہ بڑا مطلب ہے کہ دل پر چوٹ کرنے والی بات ہے، اور یہ حدیث پاک ہے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ پھر سنیے، محروم ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی، کہ جب اس کی رمضان میں مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ واسطہ رمضان کا یا رب، واسطہ رمضان کا یا رب ہمیں تو بخش دے، نیکیوں کا اپنے پلے کچھ نہیں سامان ہے۔
رمضان کا یا رب ہمیں تو بخش دے،
آمین آمین۔
واسطہ
اپنے پلے کچھ نہیں رمضان کی نہ ہم نے قدر کی، بے عاشق کا دل ٹکڑے ہوا تیری فرقت میں عاشق کا دل ٹکڑے
بیان ہو رہی تھی نیت نمبر 6 اس نیت سے الوداع ماہ رمضان کے اجتماع میں شرکت کروں گا کہ نیکیوں کا جذبہ باقی رہے بلکہ مزید بڑھے کیونکہ ماہ رمضان المبارک میں نیک لوگوں کے اندر نیکیوں کا جذبہ بڑھ جاتا ہے. نمبر 7 بہت سے لوگ خوف خدا کے سبب گناہوں سے رک جاتے ہیں مگر افسوس رمضان شریف جو ہی رخصت ہوتا ہے بے عملی ایک بار پھر بڑھ جاتی ہے اور نمازیوں کی تعداد میں بھی کمی آ جاتی ہے. آہ مسجدیں خالی خالی نظر آتی ہیں. ان تصورات کے ساتھ نہ صرف خود بھی بے عملی سے بچنے کی نیت سے بلکہ دوسروں کے متعلق دل میں کوڑن یعنی دکھ رکھ کر سوز و رقت کے ساتھ ماہ رمضان کو الوداع کر کے اپنا خوف خدا بڑھاؤں گا. نمبر 8 آئندہ سال ماہ رمضان نصیب ہونے کی آرزو اور اس میں خوب خوب نیکیاں کرنے کی نیت شامل رکھ کر رو رو کر اس سال کے ماہ رمضان المبارک کو الوداع کروں گا. تشبہ بالصالحین یعنی نیک لوگوں سے مشابہت اختیار کروں گا کہ سلف صالحین یعنی گزشتہ زمانے کے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین رمضان المبارک کی جدائی پر غمگین ہوتے تھے. نمبر 10 خائفین یعنی خوف خدا رکھنے والوں کے اجتماع کی برکات حاصل کروں گا. نمبر 11 اشعار کی صورت میں مانگی جانے والی دعاؤں میں شرکت کروں گا کہ الوداع کے بعض اشعار اصلاح اعمال خاتمہ بالخیر اور مغفرت وغیرہ کی دعا پر مشتمل ہوتے ہیں. نمبر 12 اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور نیک اعمال کی محبت میں رونے کی کوشش کروں گا کہ الوداع پڑھنے سننے والوں کو اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ماہ رمضان کی محبت میں عموماً رونے کی سعادت نصیب ہوتی ہے. جو علم نیت رکھتا ہے وہ مزید نیتیں بڑھا سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت میرا آپ سے سوال ہے خرید و فروخت کرتے وقت بارگیننگ کرنا کیسا اور اگر کسی غریب شخص سے خرید و فروخت کرے تو کیا اس سے بھی بارگیننگ کرنی چاہیے یا اس کو فائدہ پہنچانے اور اس کا دل خوش کرنے کی نیت سے پورے داموں میں چیز خرید لینی چاہیے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے.
خریداری میں بارگیننگ کرنا جائز ہے بلکہ سنت. حسنین کریمین کی یہ عادت کریمہ تھی کہ یہ حضرات بارگیننگ کرتے تھے. تو کسی نے عرض کیا کہ آپ تو ویسے کافی خیر خیرات کرتے ہیں سخاوتیں کرتے ہیں اور یہ کیا اس طرح مطلب آپ کم کراتے ہیں بھاؤ؟ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ رائے خدا میں دینا اور ہے کہ اس کا تو نفع ہی نفع ہے، اور کاروبار میں یا خرید و فروخت میں نقصان اٹھانا جو ہے نا یہ عقل کا بھی نقصان ہے، اس طرح کا آپ نے کچھ ارشاد فرمایا. لیکن یہ حضرات جو تھے غریبوں سے مہنگا خریدتے تھے، غریبوں سے کم دام میں نہیں لیتے تھے، ان کی مدد فرماتے تھے اس طرح. تو غریبوں سے جب خریدیں، بلکہ کوشش کی جائے کہ غریبوں سے خریدا جائے، اور ہو سکے تو وہ جو مانگے وہ دے دیا جائے، اس مانگنے سے زیادہ بھی دیا جا سکتا ہے. لیکن غریب وہ کہ جو ظاہر ہے کہ وہ مسلمان ہو، نیک پارسا ہو، صالحین میں سے ہو، تو اس کی فضیلت خوب ہے، عالم دین ہو. اس طرح کہ ہمارا پیسہ جو ہے نا وہ نیک بندوں کے پاس جائے تو اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا، کہ وہ فارغ البال ہوگا تو عبادت زیادہ کر سکے گا، عالم دین ہے تو وہ اگر مالی طور پر ٹینشن فری ہوگا تو دین کی خدمت زیادہ کر سکے گا. ورنہ بہت سارے غریب ایسے ہوتے ہیں کہ مال جب زیادہ آتا ہے تو پھر گناہوں میں بھی وہ زیادہ بڑھ جاتے ہیں، وہ اپنی غربت پر صابر و شاکر نہیں ہوتے، بلکہ وہ پیسے کمانے کے لیے حرام ذرائع بھی اختیار کرنے سے باک محسوس نہیں کرتے. تو ایسے غریبوں کی فضیلت بھی نہیں ہے. اللہ تعالی کا صابر و شاکر بندہ جو ہو نا غریب، اس کی بڑی فضیلت ہے. حجت الاسلام امام محمد بن محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فقراء یعنی غریب لوگوں سے جب کچھ خریدو تو مہنگے داموں خریدو، اس سے ان کا دل خوش ہوگا، اور اس طرح کی چشم پوشی صدقے سے بھی زیادہ فضیلت رکھتی ہے. نیز ایسا کرنے والے کو یہ دعائیں مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی نصیب ہوگی. دعائے مصطفیٰ یہ، اللہ تعالی اس بندے پر رحم فرمائے جو خرید و فروخت میں آسانی کرے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پاپا جان یہ بھی رحم میں فرما دیں گے، بارگیننگ کرتے وقت کیا احتیاط کرنی، اس کے مال کو گھٹیا قرار دے کر سستے دام لینے کی کوشش کرنا، یا جھوٹ بولنا کہ فلاں جگہ تو اتنے کا مل رہا ہے تو مجھے اتنے کا، تو بارگیننگ کرنے میں کیا احتیاط کرنی چاہیے؟
سبحان اللہ، آپ نے احتیاطیں بتا دی، یہ بھی احتیاطیں ہیں کہ اس میں اصل تاجر تو جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، ایک تعداد ہے، خریدار بھی پیچھے رہتے نہیں ہیں، یہ بھی بڑی یعنی کہ وہ جھوٹی بات نہیں کرتے ہیں، اس کے مال کے نقائص نکالیں گے جو نقائص نہیں ہیں اس میں، گھٹیا مال کہیں گے، کمپنی کا بولیں گے کہ یہ کمپنی یہ نہیں ہے، غلط اس پہ مور لگی ہوئی ہے، فلاں یہ وہ، مطلب اس طرح کی کئی مطلب یہ ترکیبیں کرتے ہیں ادھر، تو اتنے میں تو میں چھوڑ کے آیا ہوں اور تم تو اس سے زیادہ بتا رہے ہو، حالانکہ چھوڑ کے وہ آیا نہیں ہوتا ہے. تو اب یہ کہ تاجر بھی سیاح ہوتا ہے، یہ بھی گاہکوں کی یہ اس طرح کی جو ترکیب ہوتی ہے ان سے عام طور پہ واقف ہوتا ہوگا، اور گاہک بھی جو خریداریوں کا تجربہ رکھتے ہیں وہ تاجروں کے بھی متن چالاکیوں سے واقف ہوتے ہیں جو ہوشیار ہوتے ہیں. تو اس طرح مطلب یہ کہ ہمارے یہاں گناہوں بھرا ماحول ہوتا ہے بازاروں کا. مسجد یہ زمین کا بہترین ٹکڑا ہے، بقعہ زمین، اس کو زمین کا بہترین ٹکڑا کہا گیا، اور بازار کو زمین کا بدترین ٹکڑا کہا گیا، کہ بازار میں وہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے کہ بس اللہ کی پناہ، شیطان روزانہ صبح بازار میں اپنا جھنڈا گاڑتا ہے. اور یہ مطلب پہلے تو بازار تو بہت اچھے تھے، اب تو دن بدن بازار، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد تھا کہ ہمارے بازار میں وہی آئے کہ جو دین کے معاملے میں عالم ہو، اور آج کے دور میں ہمارے بازار میں وہی آئے، یعنی کہ میں الزامی تو بھی کہتا ہوں، کہ جو سب سے بڑا چیٹر ہو، شریف آدمی کا کام ہی نہیں ہے، اس کو تو مطلب بالکل خالی کر دیں گے. आपस में ऐसी तरकीबें होती है जैसे दाम एक फिक्स कर दिया एक आइटम का दुकानदारों ने, अब ये कहे ग्राहक आया आपके पास अब ये कहीं जा ही नहीं सकता, जहां भी जाएगा पहले से उसको फोन कर दिया जाएगा कि आ रहा है, मैंने इतना बोला इसको, तो वो उससे ज्यादा ही बताना है उसने, देना ही नहीं है, वो तरकीब है कि ये घूम फिर के उतने में वहां से ले, बड़ी तरकीबें करते हैं, इतना धोखा देते हैं कि खुदा की पनाह। अल्लाह करीम मुसलमानों पर रहम फरमाए, खासकर गरीबों पर रहम करने की सआदत बख्शे, मालदारों से भी झूठ बोलना धोखा देना ये थोड़ी जायज है, बल्कि काफिरों से भी ये तरकीबें जायज नहीं है, झूठ और धोखा और इसकी थोड़ी इजाजत है कि आप काफिरों को लूट लो तो फिर इस्लाम में आएगा कौन, जो हकीकी इस्लामी हम रूप रंग गैर मुस्लिमों के सामने पेश करेंगे ना तो ही तो करीब आएंगे ना हमारे। अल्लाह करीम करे कि मेरी दिल में उतर जाए बात, अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد।
मेरा हजरत साहब से ये सवाल ये है कि जब किसी फैक्ट्री या घर में आग लगती है और फायर ब्रिगेड का हमला जब वहाँ पर पहुँचता है तो फायर ब्रिगेड के ऊपर तमाम इल्जाम ठहराए जाते हैं कि आप लोग यहाँ पर देर से आए और काम सही तरीके से अदा नहीं किया, लेकिन जब फायर बुझाने के बाद हम देखते हैं वहाँ पे जो नुकसान हुआ वो होता है और उसके बाद हम विजिट करते हैं तो वहाँ पे फायर सेफ्टी का कोई इंतजाम मौजूद नहीं होता, पूरा फैक्ट्री के अंदर जो है ना कहीं पे फायर एक्सटिंग्विशर कुछ भी इस तरह का इंतजाम नहीं होता जिससे किसी हादसे से बचा जा सके। तो मैं ये हजरत साहब से पूछना चाहता हूँ कि शरई तौर पे इस नुकसान का जो है वो किस पर आता है कि क्या आया फैक्ट्री वालों पर इसका वो जिम्मेदारी आयद होती है या फायर ब्रिगेड पर जिम्मेदारी होती है?
अल्लाह तआला करम बरफ। अब ये के वैसे तो जहर के फैक्ट्री वाले को चाहिए हर एक अपनी चीज की हिफाजत की तरकीब रखे, जैसे हमने भी फिजान मदीना में फायर फाइटर भी रखे हुए, कुछ भी वो काम नहीं करते खाली सांस लेते हैं, उनको तनख्वाह देते हैं। तो ये क्या होता है कि कभी जरूरत पड़े ना तो ये एक साथ सारी तनख्वाह इनकी वसूल हो जाएगी। अभी कुछ अरसे पहले मिलाद हाल में हाँ अपना चल रहा था सिलसिला एकदम पंखे में आग लग गई और ये वो घबराहट पैदा हुई, आग के शोले उठने लगे, फायर फाइटर आया करके देखते ही देखते, मैंने भी पहली बार ये मंजर देखा था, देखते ही देखते आग बुझ गई। तो उस वक्त कदर महसूस हुई ये ना होता तो हम करते क्या, तो इतने कुछ ये नहीं हमारे पास इस तरह एक भी नहीं है। हाँ जरूरतन वो चंद है फायर फाइटर, उनकी ट्रेनिंग है।
पापा इसमें भी देखा गया था कोई बाल्टी पानी ला रहा था कोई रेत ला रहा था और उसने अपना काम एक झटके में कर लिया।
पंखे पर पानी की बाल्टी कैसे डालेंगे,
वो लेकर आया था मैं देखा था उसको, लेकिन ये वही टेक्निकल लोग होते हैं तो इससे फायदा होता है।
तो फैक्ट्री में इसके आलात होने चाहिए, फायर फाइटर भी होना चाहिए मौके की मुनासिबत से, तो इस तरह मतलब ये कि शुरू में तो ये लगेगा कि तनख्वाह इतनी जा रही है तनख्वाह जा रही है, लेकिन जब ये तनख्वाह आपको वसूल करा देगा ना तब इस आप बोलेंगे ठीक है। अब जैसे कि मुल्क की हिफाजत के लिए सबसे ज्यादा बजट कम से कम पाकिस्तान का तो सुन रखा है, सबसे ज्यादा बजट जो है डिफेंस पर है। अब कोई बोलेगा यार ये हर साल अरबों रुपया ये फौज पर खर्च हो रहा है, लड़ाई तो होती नहीं है अरबों रुपये तो ये गरीबों में बांट दो तो आपको पूछेंगे गरीबों में बांटना है कि नहीं, एक इंच भी हमारी फौज पीछे हटी ना तो ये दुश्मन इसको निवाला बना लेगा हड़प कर लेगा। तो ये अरबों रुपए का स्पीड ब्रेकर लगा हुआ है दुश्मन के आगे कि वो दुश्मन पाकिस्तान की फौज को क्रॉस नहीं कर सकता है ना। तो ये जो खर्चा हो रहा है तो ये जा रहा है कि मुफीद है ना मुल्क के मफाद में सही हो रहा है। अब अगर कोई इसमें कोई और साइड से कोताही हो तो वो एक अलग चीज होती है, लेकिन एक डिफेंस का इसी तरह चौकीदार रखते हैं कि यार चोरी तो होती नहीं है, चौकीदार को खामा का तनख्वाह देना तो चोरी का इंतजार करेंगे। मुझे भी कभी कभी बोलने वालों ने बोला है यार इतना भी हिफाजती उम्र का नहीं होना चाहिए, तो फिर ठीक है आप बताए कितना होना चाहिए जिसमें जान को खतरा नहीं रहता। तो वो फिर उसने शक्ल ही देखनी है अपनी और क्या जवाब देगा, تو ایسی مطلب ہوشیاریاں لوگ کرتے رہتے بیچارے. لاکھ حفاظتی امور ہو تو بھی مطلب بعض اوقات کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے, دشمن پہنچ جاتا ہے. تو اب یہ کہ یہ مائنس کرواتے گیا, ارے اتنے نہیں ہونے چاہیے, اتنے ہونے چاہیے, یہ بہت زیادہ ہے, اس میں کچھ کم ہونا چاہیے. اور اپنی دکان پر بہتر سے بہترین تالا لگائیں گے اس کی حفاظت کے لیے, تالا نہیں بلکہ تالے لگائیں گے. اتنے کیا تالے لگانے تھے یار, اتنا مہنگے والا کیا تالا لگانا تھا, تھوڑا کنڈی مضبوطی سے لگا کر چلے جائے کرو. کیمرے بھی لگائیں گے, کیمرے لگا اس میں تو لگے ہوئے اپنے, CCTV. تو یہ کبھی بولتے ہیں, روز نہیں بولتے, کبھی بہت بڑا کام دکھا دیتے ہیں, CCTV کیمرے بھی بڑے بڑے مجرم کو پکڑ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. انہیں جو یہاں چوریاں بھی کرتے ہوں گے نا, تو وہ بھی ڈرتے ہوں گے کہ یار کہیں پکڑے نہ جائے, اور بعضوں کا اس کے ذریعے پکڑ بھی لیتے ہیں کیمروں کے ذریعے. اللہ کریم آسانی کر دے, حقیقت میں اللہ حفاظت کرنے والا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت, سمندر میں بہت ساری چھوٹی بڑی رنگ برنگی مچھلیاں ہوتی ہیں جو ہمیں پانی میں تیرتی نظر آتی ہیں, مگر یہ تو اتنے بڑے پر والی مچھلی ہے, اس کے پر بھی کافی نمایاں ہیں. کیا اس مچھلی کو کھانا حلال ہے؟ کیا اس کو مچھلی کہیں گے یا پانی میں رہنے والی کوئی اور مخلوق ہے؟ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟
یہ تصویر میں تو مچھلی ہی نظر آ رہی ہے, تو یہ اس کے پر ایسے نہیں ہوتے کہ جو جس طرح وہ پرندے پرواز کرتے ہیں اونچی, تو یہ کیا سمندر کی سطح پر آپ سے پانی سے نکل کر یہ تھوڑا پھدک لیتی ہیں پھر اندر, یہ پانی کے بعد زندہ نہیں رہ سکتی. تو یہ دیکھنے میں تو مچھلی ہی نظر آ رہی ہے, اور جو مچھلی ہے وہ حلال ہے, تو یہ پر والی مچھلی بھی حلال ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوال عرض کرنا تھا کہ ہم پرنٹنگ کے حوالے سے کام کرتے ہیں, تو اس میں قرآنی آیتیں بھی نکلتی ہیں اور پوسٹر بھی نکلتے ہیں, مختلف قسم کی پرنٹنگ ہم کرتے ہیں, تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کبھی انسان باوضو نہیں ہوتا ہے, تو ہم اس کو نکال سکتے ہیں یعنی چھو سکتے ہیں؟
قرآنی آیتوں کو ان کے ترجموں کو بے وضو چھونا حرام ہے. تو اب پرنٹنگ کا کام کرتے ہیں تو یہ تو باوضو ہو تو مدینہ مدینہ, ورنہ یہ کہ آیتوں وغیرہ سے بچ کر پرنٹنگ کا کام کریں, اس کو چھونے کی ترکیب نہ رکھیں, بچائیں اپنے آپ کو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
عام طور پر آج کل میسیجز کے اوپر قرآن کریم کی آیات یا ترجمہ وغیرہ بہت زیادہ واٹس اپ کے ذریعے بھیجا جاتا ہے, اور بہت سو کا ہر وقت وضو نہیں ہوتا تو وہ چھو لیتے ہیں اس کو, تو اس میں بھی انہیں کوئی تنبیہ فرما دے.
یہ منع ہے چھونا, احتیاط کیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ایس ایم ایس کے ذریعے سوالات آئے ہیں, اس میں سے ایک سوال ہے, نماز میں قیام کی حالت میں دونوں ہاتھوں سے قمیض ٹھیک کرنا کیسا؟
بلا وجہ کپڑا سیٹ کرے گا تو مکرو تنظیم. جیسے کہ عام طور پہ یہ قاعدے میں جب جاتے ہیں نا, قاعدے جلسے میں آئیں گے تو یوں کرتے ہیں, یہ ایک عادت ہوتی ہے, ایک ہاتھ سے عام طور پہ دے گا یوں کریں گے, تو یہ بھی مکرو تنظیم میں آئے گا. ہاں, مگر یہ کہ جو باہر شریف میں لکھا ہے کہ کپڑا آگے یا پیچھے سے اٹھانا, یہ مکر تحریمی میں لکھا ہے.
کفے صوب کی وجہ سے, یعنی مثلا سجدے میں جاتے ہوئے کپڑے کو سمیٹتے ہوئے جاتے ہیں اٹھاتے ہیں, وہ چونکہ کفے صوب کی علت پائی جاتی ہے, کفے صوب کی کراہت کراہت تحریمی ہے. اور اگر کفے صوب والی صورت نہیں ہوگی, دو ہاتھ کا بھی استعمال ہو اور وہ عملے قلیل ہو, تو وہ کراہت تنزیہ ہوگی.
تو یوں کرتے ہیں مکر تنزیہ ہے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. فیس بک پر مدنی چینل لائیو جو چل رہا ہے مدنی مذاکرہ, اس پہ بھی کچھ سوالات آ رہے ہیں. اس میں سے ایک سوال ہے, شازیب علی, میرا ایک دوست ناراض ہو گیا ہے, میں اسے کیسے مناؤں؟
اتنا ناراض ہو گیا ہے کہ مجھ سے بات تک نہیں کرنا چاہتا. کس طرح سے نفرت محبت میں بدلے؟
اب اگر اس کی کوئی حق تلفی کی ہے تو وہ حق ادا کر دیا جائے. اس کا دل دکھایا ہے تو اس سے معافی مانگ لی جائے. اب وہ کس وجہ سے ناراض ہے وہ وجہ دور ہوگی تبھی وہ راضی ہوگا. یا بعضوں کی عادت ہوتی ہے زبان چلاتے رہتے ہیں طنز کرتے رہتے ہیں یہ عادت سے مجبور ہوتے ہیں جیسے بچھو ڈنک مارنے سے مجبور ہوتا ہے تو پھر وہ اس کا دوست کیسے سیٹ ہوگا اس سے. پھر یہ دوستی یہ بھی دیکھنی ہوگی اللہ کے لیے ہے یا ذات کے لیے اپنی. یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس کا مال دیکھ کر دوستی کی ہے یا اس نے جمال دیکھ کر دوستی کی ہے کاہے کو دوستی کی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج ہمارے ساتھ لیلۃ القدر کمپیوٹر کنیز فاطمہ بنت مفتی حسان. آپ کا نام؟
میرا نام کنیز فاطمہ ہے.
عمر؟
میری عمر 5 سال ہے. سوال شروع کرنے سے پہلے عرض کرتی چلوں اگر جوابات میں اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو میری فوراً اصلاح فرمائیں. مجھے کرتی نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ اردو کرتی پاؤں گی انشاءاللہ عز و جل. جی امیر اللہ علیہ وسلم سوالات کیجئے.
ماشاءاللہ اب تھوڑا زور سے بولنا ہے. زور سے لیلۃ القدر کمپیوٹر یہ تو بتائیے کون سی رات ہے؟ وہ کون سی رات ہے جو صرف اس امت کو ملی کسی اور امت کو نہیں ملی؟
لیلۃ القدر.
سبحان اللہ. لیلۃ القدر کا کیا مطلب ہے؟
قدر والی رات.
زور سے بولو.
قدر والی رات.
ماشاء اللہ. جبریل امین لیلۃ القدر میں کون سے رنگ کا جھنڈا لے کر آتے ہیں؟
گرین رنگ کا.
سبحان اللہ. شب قدر کتنے مہینوں سے بہتر ہے؟
1000 مہینوں سے.
واہ. اس شب میں عبادت کرنے والے کو کتنا ثواب ملتا ہے؟
1000 ماہ یعنی 83 ایئرز 4 منتھ سے بھی زیادہ.
سبحان اللہ. 83 ایئرز 4 منتھ سے بھی زیادہ. ماشاء اللہ. لیلۃ القدر یہ تو بتائیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شب قدر کو ماہ رمضان کی کن راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا ہے؟
آخری عشرے کی تاک راتوں میں.
ماشاء اللہ. اس رات میں کس طرح کی خیر و سلامتی ہے؟
یہ رات صاف بچھو آفات اور شیاطین سے بھی محفوظ ہے.
ماشاء اللہ. شب قدر کی کچھ علامات یعنی نشانیاں بتائیے.
یہ بادشاہ صاف اور روشنی ہوتی ہے. نہ اس میں زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ سردی ہوتی ہے.
سبحان اللہ. اس شعر کا دوسرا مصرع بتائیے. لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق
مانگ کی استقامت پہ لاکھ ہو سلام.
سبحان اللہ.
پیارے باپا جان میں آپ سے ایک بات بتاؤں. آپ نے شب قدر کو پایا؟
شب قدر تو ہر سال آتی ہے تو ہر سال ذرا شب قدر تو ملی لیکن پہچان نہیں ہے مجھے کہ آج شب قدر ہے اس کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
تو یہ ہمارے ساتھ جو لیلۃ القدر کمپیوٹر ان کو بھی کوئی تحفہ وغیرہ ملے گا یا کیا ہوگا؟
بہت اچھا مطلب انہوں نے یعنی کہ ہوشیار ہیں الحمدللہ، اللہ نظر بس سے بچائے، عالی ماں مفتیہ بنائے، یہ اچھے جوابات دیے.
انشاءاللہ سجل ہمارے اس لیلۃ القدر کمپیوٹر کو ایک ان کے ابو کی ملکیت میں انشاءاللہ ایک مدنی باکس پیش کیا جائے گا، اور 2300 روپے انشاءاللہ سے
23ویں رات کی نسبت سے انشاءاللہ یہ باکس ملے گا انشاءاللہ. یہ ملے گا یا ایسا ملے گا؟ ہاں وہ پھر رکھ دیں گے نا، پھر ہو سکتا آگے پیچھے ہو جائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
عبد الرحمان بھائی ہیں، امیر اہل سنت سے میرا سوال ہے کہ ہمارے یہاں جے پور میں بندر کثرت سے ہیں، بندر کا جھوٹا پاک ہے یا ناپاک؟
بندر کا جھوٹا ناپاک ہے، اور اگر بندر پانی پی لے گا تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا. البتہ اگر پانی کا بڑا ذخیرہ ہے، جیسے کہ نہر پہ پانی پی لیا اس نے یا ندی میں پانی پی لیا، تو وہ ندی اور نہر کا پانی ناپاک نہیں ہوگا. ٹھہرا ہوا پانی، جیسے گھر میں پتیلا ہوتا ہے، پتیلی ہوتی ہے، اس میں اگر بندر پی لے گا تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
حاجی محمد ہیں، انہوں نے بھی فیس بک پر میسج کیا ہے، مسجد میں چارپائی رکھنا کیسا؟
اللہ اللہ، مسجد میں چارپائی جگہ گھیرے گی؟ اب وہ کس ضرورت کے تحت رکھی اس نے چارپائی، یہ مفتی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. مسجد میں چارپائی رکھنا کیسا، میں نے کہا کس مقصد کے لیے رکھی، یہی معلوم کرنا ہوگا کہ جگہ تو گھیرتی ہو.
اصلی مسجد کے اندر جو جگہ نماز پڑھنے کے لیے وقف ہوتی ہے، جہاں صفیں ہوتی ہیں اور نمازی نماز پڑھتے ہیں اور دیگر عبادات کے لیے وہ جگہ مختص ہوتی ہے، اس میں تو چرپائی نہیں رکھی جائے گی، یہ تو بالکل ادب کے خلاف ہے. اور اس کو جگہ کو گھر کے مشابہ بنانا ہے، اور جو فنائے مسجد جگہ ہوتی ہے اصل مسجد سے بالکل متصل، ضروریات اور مسالے مسجد کے لیے، وہاں مثلا امام مؤذن کا حجرہ بھی ہوتا ہے اور حجرے کے اندر بھی چرپائی ہوتی ہے، ضرورتاً وہ آرام وغیرہ کرتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو فنائے مسجد کے اندر ضرورتاً بعض صورتوں کے اندر رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو اصل مسجد ہوتی ہے نماز پڑھنے کے لیے وقف جگہ ہوتی ہے، اس کے اندر چرپائی نہ بچھائی جائے، یہ ادب کے خلاف ہے، اور اسے گھر کے مشابہ بنانے والی صورت بنتی ہے، اس سے علماء نے منع فرمایا.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی
علیہ وسلم. صدیق اتاری ہیں کھاردر کراچی سے، اگر کوئی ہر نماز میں جان موجھ کر بلا وجہ سجدہ صحف کرے تو ایسا کرنا کیسا؟
منع، ممنوع. جب تک سجدہ صحف واجب ہونے کا پتہ نہ ہو تب تک سجدہ سہو نہیں کر سکتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ
وسلم. جنید فیاض لاہور سے، نماز کے دوران اگر ناک سے خون آنے لگ جائے تو کیا نماز ٹوٹ جائے گی؟
نکسیر پھٹ گئی نماز کے دوران تو وضو تو ٹوٹا، وہ نماز وہ جو ہے کہ وضو کر کے آ جائے، اور وہ اس میں یہ احکام ہوں گے یا کیا؟
یعنی اس میں بابا یہ ہے نا عذر سماوی، یعنی جس کے اندر اس کے فیل کا دخل نہ ہو، تو یہاں دخل تو اس کے فیل کا نہیں ہے، تو بنا کی اگر شرائط جو 14 شرطیں ہیں وہ ساری یہ نبھا لے گا، تو وہ صورتیں اگر ایسی نبھانے والی صورت بن جائے گی تو اس کو بنا کی اجازت مل جائے گی، لیکن اس میں بھی افضل یہی ہے کہ اسے نئے سرے سے نماز پڑھنی پڑے گی.
مزید سوال. رفیق قریشی ہیں، میرے والد صاحب کی عمر 45 سال سے زیادہ ہے، میں نے سنا ہے کہ نماز میں اگر کوئی ایک رکن میں 3 بار ہاتھ اٹھا لے تو نماز فاسد ہو جائے گی. اب میرے والد صاحب کو تکلیف ہے خارش کی وجہ سے، یہ 3 سے زیادہ بار ایک ہی رکن میں ہاتھ اٹھا لیں تو کیا اب بھی نماز فاسد ہو جائے گی؟ بیماری ہے
جی، نماز تو فاسد ہو جائے گی، برداشت کرے آدمی. اب یہ کہ جیسے کہ ایک بار ہاتھ اٹھایا اب چند بار حرکت دی تو یہ ایک بار ہی کہلائے گا، پھر دوسری جگہ کیا تو اب یہ دوسری بار ہے، چاہے کتنی بار بھی انگلیوں کو حرکت دے.
مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو مدنی مذاکرے میں امیر السنت کے صوتی پیغام وغیرہ جو ہمارے پاس حکایات وغیرہ ہوتی ہیں مختلف مناظر کے ساتھ دکھاتے ہیں. آئیے آپ کو ایک دکھائے.
مکھی سے تکلیف دور کی تو بیوی بھی صحت یاب ہو گئی. حضرت سیدنا عبد الوہاب شاعرانی قدس سرہ نورانی فرماتے ہیں، میری زوجہ فاطمہ ام عبد الرحمن کے دل پر ورم آ گیا، دل سوج گیا. مجھے بڑی تشویش ہو رہی تھی، میں ایک خالی راستے میں تنہا موجود تھا کہ کسی کہنے والے نے کہا اپنے سامنے موجود سوراخ میں ایک مکھی کو مکھی خور جانور سے نجات دلا دو، ہم تمہاری زوجہ کو تکلیف سے نجات دے دیں گے. میں نے جا کر سوراخ دیکھا تو اس میں انگلی جانے کی گنجائش نہیں تھی، اس لیے میں نے ایک تیلی لے کر اندر ڈالی اور مکھی سمیت اس جانور کو بھی باہر کھینچ لیا. وہ جانور چھوٹا تھا، جو کوئی کیڑا تھا وہ مکھی کی گردن پر چپکا ہوا تھا اور مکھی درد سے بل بلا رہی تھی. میں نے مکھی کو اس جانور سے چھٹکارا دلا دیا. اسی وقت میری زوجہ بھی ٹھیک ہو گئی اور اسے تکلیف سے نجات مل گئی. سبحان اللہ، جو بے ضرر کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں ان پر بھی رحم کرنا ہوگا، بلا ضرورت ان کو بھی نہیں مار سکتے. مکھی کو ضرورتاً مارا جا سکتا ہے، نفع کے لیے یا نقصان سے بچنے کے لیے ان چیزوں کو مار سکتے ہیں، بلا ضرورت نہیں مار سکتے. کئی کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں جو ضرر نہیں پہنچاتے، نقصان نہیں پہنچاتے، تو ان کو مار نہیں سکتے، شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے. اسی میں مکھی بھی شامل ہے، لیکن صفائی کے لیے، بچنے کے لیے، مطلب کہ اس کے نقصانات جب ہوں تو ایسی صورت میں مار سکتے ہیں. المنن الکبرى الباب السابع صفحہ 305 پر دی ہوئی یہ حکایت ہمیں جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر رحم کی ترغیب دے رہی ہے کہ جانوروں پر بھی رحم کیا جائے، کیڑے مکوڑوں پر بھی رحم کیا جائے، اور نہ خود کسی پر ظلم کرے بلکہ اگر کسی مکھی پر بھی، کسی کیڑی پر بھی ظلم ہو رہا ہو تو اس کو ظلم سے نجات دلانے میں تعاون کرے، مدد کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل دیکھتے رہیے.
سبحان اللہ. ایسا کہنا کیسا کہ پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے ہوتی ہے.
یہ کوئی خیالات میں کھوئے ہوئے کا فلسفہ ہی ہے. اب بس ایک خوبصورت الفاظ کی ترکیب ہے یہ. خیالات سے بھی پریشانی ہوتی ہے، حالات سے بھی پریشانی ہوتی ہے، دونوں کا تجربہ تقریباً سبھی کو ہوتا ہے. کبھی سوچ سوچ کر آدمی مطلب یعنی کہ پاگل ہو جاتا ہے، نفسیاتی مریض بن جاتا ہے، اور کبھی حالات تو حالات ایسے خراب ہوتے ہیں گلی میں نکلنے کی ہمت نہیں ہوتی کہ صاحب ادھر فائرنگ ہو رہی ہے.
حالات سے خیالات پیدا ہوتے ہیں اور خیالات سے حالات پیدا ہوتے ہیں، تو دونوں یہ ایک دوسرے کے ساتھ ملے جلے ہیں.
وہ بولنا ہوتا ہے، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ طرح طرح کے یہ بناتے ہیں اس طرح کے اور وائرل کر دیتے ہیں اور لوگ سوچتے رہے بس. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ سوشل میڈیا کا جیسا بھی آپ نے تذکرہ کیا نا، سوشل میڈیا پر بہت سارے چٹکلے اور پتہ نہیں کس انداز پر اور کس یہ جو ڈالے جاتے ہیں. میں جیسے کہ ایک آپ کو بیان کرتا ہوں اور سوال بھی کر لوں گا آپ سے. ایک چٹکلا سوشل میڈیا پر ڈالا گیا ہے کہ اچھا اس میں پٹھان لکھا گیا ہے،
معاذ اللہ،
تو وہ دعا مانگتے ہوئے کہتا ہے یا رب تو نے بچپن دیا واپس لے لیا. یہ میں ایک سنجیدگی کے چٹکلا اگرچہ میں سنجیدگی کے ساتھ سوال کر یہ میں بیان کر رہا ہوں. مسجد میں موجود اسلامی بھائی ہنسے نہیں، ہنسنا نہیں ہے، آپ نے اس میں سے بس سبق اور عبرت لینی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ یاد رکھیے گا. پٹھان دعا مانگتے ہوئے کہتا ہے یا رب تو نے بچپن دیا واپس لے لیا، جوانی دی واپس لے لی، پیسہ دیا واپس لے لیا، بیوی دے کر ہی بھول گیا. اب میرا سوال یہ ہے کہ یہاں پر یہ جو چٹکلا بیان ہوا، ایک تو ایک قوم کو ہائی لائٹ کیا گیا اور الحمدللہ ہم اس قوم کے حوالے سے کتنے اچھے جذبات رکھتے ہیں، یا بھی بیان کرتے رہتے ہیں، دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جس طرح اس نے کہا ہے اس کو جس طرح ایک مذاق بنایا گیا، آپ کیا فرماتے ہیں؟
سر ایک پٹھان قوم کو یہ تو پٹھان کہہ کر دل دکھانے والی بات ہے، پٹھان ہوگی، اور دوسرے اللہ تعالی کو بھولنے والا کہ بیوی دے کر سب کچھ تو لے لیا، جو دیا سب یاد رہا اور بیوی دی تو بھول گیا لینا، تو اللہ تعالی بھولنے سے باقی تو قرآن آیتوں کا انکار ہے اس میں، اور یہ کفر ہے، اللہ تعالی کو بھولنے والا کہنا کہ یہ بھول گیا تو یہ کفر ہے۔
اللہ، اب
اس میں بابا یہی ہے جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس میں بھول والی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جا رہی ہے، اور بھول کا جو متبادر معنی ہے وہ یہی ہے کہ جس کو ہم بھولنا کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھول سے، نسیان سے پاک ہے، اسے بھولنے والا کہنا جو اس جملے میں اس کی طرف نسبت ہے اس سے کفر لازم آئے گا، یہ اپنی جگہ پر درست ہے۔ ایک تعویل اس کی ہوتی ہے، بھول کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ ترک کرنا، چھوڑ دینا، تو اس اعتبار سے کچھ تخفیف ہوتی ہے، یعنی تکفیر سے ہم جو ہے وہ کف لسان کریں گے، یعنی کافر کہنے سے اپنی زبان کو روکیں گے، کافر نہیں قرار دیں گے، لیکن جو بھولنے والا جو لفظ ہے، بھول کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کیے، اس جملے کو کفریہ ہی قرار دیں گے، اور کہنے والے کو توبہ اور تجدید ایمان کا حکم بھی دیں گے، اور جس نے بھی کہا ہے اگر اس کے ذہن میں یہی معنی مراد تھا، یہی معنی مقصود تھا کہ اللہ تعالیٰ بھول رہا ہے، بیوی دے کر بھول گیا، یعنی وہ بھولتا ہے، اسی معنی کے لحاظ سے کہا تھا، تو پھر اس کا حکم بالکل واضح طور پر سخت ہوگا، اور وہ واضح طور پر دائرہ اسلام سے خارج بھی ہو جائے گا۔ تو جملہ کفر سے پاک نہیں ہے، کفریہ ہے، توبہ تجدید ایمان فرض ہے۔
صاحب اگر اس پر تھوڑا سا ہم گہرائی میں جانے کی کوشش کریں نا، تو یہ جن جن کے موبائل میں گیا ہوگا، نہ جانے کتنوں نے اپنی بیوی کو دکھایا ہوگا، یار میں تمہیں ایک بات دکھاؤں، اور اس کو یہ پڑھایا ہوگا، اب یہ سارا مطلب کہ مزاح، کبھی بچوں کو دکھایا ہوگا، اور تم اور امی کے بارے میں کچھ بتاؤں، یہ آپس میں جتنا اس ایک چیز پر جنہوں نے مذاق بنایا ہوگا، اور اس میں بھی جو گھر کے عورتوں کی جو دل آزاریوں کا بھی سلسلہ جو شروع ہوا ہوگا، سمجھ نہیں آتا کہ یہ سلسلہ یہ کیوں ہوتا ہے، اور یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات کرتے ہوئے کیوں نہیں ان کی زبان یا انگلیاں کانپتی۔
اس میں حیث بھی یہ، جیسا امیر علیہ سنت قبلہ دامت برکاتہم العالیہ مدنی مذاکروں میں زبان کی احتیاط کا عموماً درس ارشاد فرماتے رہتے ہیں، اور بہت کم مدنی مذاکرے اس بات سے خالی ہوتے ہیں جس میں یہ درس نہ دیا جائے، تو عام طور پر عام بول چال میں جب ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کریم ضروریات دین کے حوالے سے، دین کی مقدس اور معظم چیزوں کے اعتبار سے، کہ جہاں خطرات ہیں، ذرا سا بھی بے ادبی کا شائبہ بھی ہوگا تو جملوں پر بازو کا سخت حکم اور کفر والا حکم لگ جاتا ہے، تو ایسے جملے بنانا اور مذاق کی اپنی ایسی عادت کرنا، اور پھر وہ سوشل میڈیا کا بھی وہی جو کل بھی دو دن پہلے بھی یہ ذکر ہو رہا تھا کہ بیجا استعمال ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے سے بالکل گناہ عام ہوتے جا رہے ہیں، تو یہ وہ گناہوں کی اور بگڑی ہوئی اور بڑی ہوئی صورت ہے کہ جو کفر کی طرف انسان کو لے جاتی ہے۔ جس بات کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے کہ اس کو دلچسپی سے، رضامندی کے ساتھ اس کو پڑھا ہوگا، اور پھر آگے جو ہے وہ وائرل کیا ہوگا، دوسروں کو بھیجا ہوگا، تو جو رضامندی کے ساتھ اسے پڑھنے والے ہیں، یہ حکم ان پر بھی آئے گا، تو جو حکم کفر یہ لطیفہ بنانے والے پر آئے گا، تو وہی حکم کفر اس لطیفے کو رضامندی کے ساتھ سننے والے، پڑھنے والے پر بھی آئے گا، آگے فارورڈ کرنے والے پر بھی آئے گا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل سلیم دے، دین کی باتوں کو سنجیدگی کے ساتھ لیں، اس طرح مذاق مسخری کے اندر لینے کی صورت میں بعض اوقات نوبت کفر تک پہنچ جاتی ہے۔ الامان والحفیظ۔
بابا جان، مفتی صاحب، رمضان کے مہینے میں یہ زیادہ ہو جاتا ہے، آپ دیکھیں کہ ایک تو اسلامک مہینہ ہے، تو اسلامک مہینے کے لحاظ سے اسلامک چٹکلے بنا رہے ہیں، اسلامک کامیڈی کر رہے ہیں، اور ویسے عام دنوں میں اور عام دنوں میں وہ دنیاوی حوالے سے کوئی کامیڈی کر رہے تو شاید اس پہ اتنا حکم بھی نہ لگے، اسلام اور ضروریات دین پر رمضان کے مہینے میں زیادہ شروع ہو جاتا ہے کہ اسلامک مہینہ ہے تو اسلامک کامیڈی کرتے ہیں۔
میں اس حوالے سے ایک اور بات پرس کرتا ہوں، یہ بھی
اسلامک کامیڈی نہ کہیں، اپنے زوم فاسد، اپنے یعنی کہ ناپاک خیال میں یہ اسلامی چٹکلے سمجھتے ہیں، یہ
جی
کفریات بھی بکتے اس میں.
اسی طرح ایک اور پوسٹ چلائی گئی ہے, وہ بھی میرے موبائل میں ہے, اس میں لکھا کچھ یوں ہے جو میں بیان کر دیتا ہوں تاکہ حکم پتا چلے. اے ایمان والو, اس میں بھی دیکھیں آپ سنجیدگی کے ساتھ سنیے گا, میں کہوں مسکرانے کا بھی یہاں پر نہیں ہے کیونکہ یہ ہے نازک باتیں ہیں ساری, اس لیے میں پہلے سے حاضری و ناظرین کو تھوڑا سا وہ تنبیہ کر رہا ہوں. لکھا ہے, اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں پکوڑے نہیں. اب یہ کس طرح ایک مزاحیہ انداز میں اس کو لے کر بیان کیا گیا ہے, تو سب ان عبارتوں کو عام کرنے کا کیا
ایسا بعض صورتوں میں یہ ہوتا ہے کہ حکم کفر سے کوئی عبارت اور جملہ یا اس طرح کی پوسٹ بچ بھی جاتی ہے, لیکن وہی جو کہا نا کہ جب ایک موسم اور ایک مہینہ مقدس ماہ رمضان جس کے اندر اسلامی برکات اور اسلامی فرائض کی دھوم دھام ہوتی ہے روزے کے اعتبار سے, دیگر عبادات کے اعتبار سے, تو اس میں بھی جن کی مذاق کی عادت ہے وہ دینی باتوں کو بھی مذاق میں لے لیتے ہیں. تو بعض اوقات تو نوبت وہاں تک پہنچ جاتی ہے جو کفر کی صورت بنتی ہے, جس کے حوالے سے میں نے بھی عرض کیا. اور یہ جو آپ نے جملہ کہا ہے یہ اگرچہ کفریہ تو نہیں ہے, لیکن ایک دین کی بات کو اس انداز میں, مزاحیہ انداز میں, استیزا کے انداز میں لے رہے ہیں, وہ سامنے والے سے مذاق کرنا ہے اور اس چیز کے حوالے سے مذاق کا پہلو ہوتا ہے, لیکن ضمناً دین کی بات کے اندر بھی مذاق والا جو پہلو ہے وہ اس کے اندر موجود رہتا ہے. یہ ہرگز ہرگز مناسب نہیں ہے, اس سے سخت اعتراض کرنا چاہیے, اپنی زبانوں کو بھی لگام دینا چاہیے, اور جو لکھنے والے ہیں وہ اپنے قلم کو بھی کنٹرول کریں, اسی میں ان کے لیے عافیت ہے, ورنہ تھوڑا سا اپنے آپ کو چھوٹ دیں گے اور علم ہوتا نہیں ہے, دین پڑھا ہوا نہیں ہے, سمجھا ہوا نہیں ہے. کفریہ کلمات کے بارے میں جو علم حاصل کرنا ہے یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. دین کی بنیادی ضروری عقائد کی جو تفصیل ہے اتنی کہ جس سے دین ایمان محفوظ رہے, یعنی بندہ کفر تک نوبت نہ آئے, دائرہ اسلام سے خارج نہ ہو جائے, گمراہی کا شکار نہ ہو جائے, عقیدوں میں خطا کا شکار نہ ہو جائے, اتنی تفصیل سیکھنی عقیدوں کے اعتبار سے ضروری ہوتی ہے. اور کون سے جملے ایسے ہیں جو بنیادی ضروری عقائد کے خلاف ہیں, ان سے بچنا بھی ضروری ہوتا ہے. کس جملے سے کفر لازم آئے گا, کس جملے سے گمراہی لازم آئے گی, کس جملے سے عقیدے میں خطا لازم آئے گی, ان کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے. امیر اہل سنت قبلہ دامت برکاتہم العالیہ نے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب نامی کتاب بہت بہترین اور شاہکار ہے اپنے موضوع پر اسی لیے مرتب کی ہے تاکہ عامۃ المسلمین, عام مسلمان اسے پڑھیں اور اس حساس مسئلے کے بارے میں وہ سنجیدہ ہو جائیں اور ضروری علم بھی حاصل کریں اور اس حوالے سے اپنے جو زبانیں ہیں انہیں کنٹرول رکھیں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کفر سے محفوظ رکھے,
آمین. یہ معتکفین اتنے جو جمع ہوتے ہیں, ہمارے ہزاروں معتکفین ہیں, ان میں کئی نئے اسلامی بھائی آتے ہیں, اسکول کالج یونیورسٹی میں چھٹیاں بھی ہیں وہ بھی آ گئے ہیں, اور میٹرک کے بھی اسٹوڈنٹ آئے ہوئے ہیں اور دیگر بھی ہیں. اس کے علاوہ اور بھی باہر سے گلی کچوں محلوں سے جن کے تاثرات بتاتے ہیں کہ یہ ایسا کوئی دعوت اسلامی کے قریب نہیں تھے, کوئی ایسا دینی ماحول ان کو شاید میسر اتنا خاص آیا نہیں, مگر اللہ کی رحمت کہ اس کا کرم ہوا کہ یہ اس وقت فیضان مدینہ پہنچ گئے ہیں, اللہ کا کرم ہے. اور آپ ابھی دیکھ اور سن رہے ہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں, میرے متقفین اسلامی بھائیوں, صرف یہ سوشل میڈیا کا پرابلم نہیں, عید کے دن ایک سے ایک پروگرام ٹی وی پر آتے ہوں گے, ایک سے ایک اسٹیج شو ہوتے ہوں گے, ایک سے ایک پکچرز سنیما گھروں میں یا مطلب کہ ٹی وی وغیرہ پر اس کی نمائش ہوتی ہوگی, اور یہ ایک سیلاب اس کی طرف دوڑتا ہوگا. اور آپ غور کریں کہ اس طرح کے کئی مطلب کہ وہ لافنگ قسم کے اور ہنسانے اور مذاق کرنے والے جو پروگرام ہوتے ہیں اس میں, اور یہ فلموں میں ڈراموں میں کتنے ایسے جملے ہوتے ہوں گے کہ جو صریح کفر پر مبنی ہوتے ہوں گے, ضرورت ہے دین کا کہیں انکار ہو جاتا ہوگا, اور کیا پتہ اللہ نہ کرے دیکھنے اور سننے والوں کے بھی دین و ایمان کے مسائل ہو جاتے ہوں. خدا را ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں, مہربانی کریں اور آج ہی سے بھائی نیت کہہ لے گا ان کی طرف کبھی جانا نہیں ہے, سارے جانا نہیں ہے, اور اب تک جو ہوا اللہ اس پر بھی ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے, اس کے تقاضے پورے کرنے کی بھی اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب جو ابھی امیر سنت کی کتاب کے بارے میں ہمارے مفتی صاحب نے جو بیان کیا, اس کتاب کو تو ہر اسلامی بھائی, تمام حاضرین ناظرین اس کو پڑھیں. اور میری یہ درخواست تمام مدنی چینل کے ناظرین سوشل میڈیا پر جتنے ہیں ان سے پتہ نہیں طرح طرح کی چیزیں یہ ڈال دیتے ہیں اور پھر اس پر کامنٹس پاس ہو رہے ہوتے ہیں, مہربانی کریں, بڑا فتنوں کا دور ہے. مفتی صاحب یہاں پر ایک حدیث اگر آپ غور فرمائے اگر بیان کی جا سکتی ہے فتنوں کے حوالے سے کہ کتنا انسان اس معاملے میں احتیاط کرے, کہ وہ جو حدیث پاک ہے فتنوں کے باب میں کہ فتنے اس طرح کے ہوں گے کہ انسان صبح مسلمان ہوگا شام کو کافر, شام کو مسلمان ہوگا صبح کافر, ایسے فتنے ہوں گے, ان ایسے حالات میں اپنے آپ کو کیسے بچایا جائے؟
جی ایسا بھی حدیث بھی بیان ہو سکتی ہے, اور زمانہ تو باقی فتنوں کا ہے, اتنا ہی فتنے آ رہے ہیں جو مسلمانوں کو بھی کفر کی طرف اور گمراہی کی طرف دھکیل دیتے ہیں. تو اس وقت جو ہے علم حاصل کرنے کی پہلے سے کہیں زیادہ اشد ضرورت ہے. تو علم حاصل کریں گے, سمجھیں گے, تبھی اپنے دین و ایمان کا تحفظ کر سکیں گے. ایک تفسیر کے اندر پڑھ رہا تھا یدخلون فی دین اللہ افواجا, جہاں آیت مبارکہ میں ہے اذا جاء نصر اللہ کے اندر, کہ دین میں لوگ فوج در فوج داخل ہوں گے. تو تفسیر میں اس ایک روایت لکھی ہوئی تھی کہ اسی طرح ایک وقت آئے گا کہ فوج در فوج لوگ دین سے نکلیں گے بھی. الامان والحفیظ, اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے اور مسلمانوں کو بھی محفوظ رکھے. آج کل ایسا زمانہ ہے کہ کفر کوئی میسج کرتا ہے اور لوگ اسے قبول کر لیتے ہیں.
مفتی صاحب کی بھی ایک کتاب ہے اس حوالے سے جو مکتبۃ المدینہ سے شائع ہوئی ہے, مفتی فضل صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی, بنیادی عقائد اور معمولات اہل سنت. اس میں بھی اس طرح کی بنیادی باتیں بیان کی گئی ہیں, تو یہ مختصر کتاب ہے, اس کا بھی مطالعہ ضرور فرمائیں.
آج کل سوشل میڈیا پر پانی کے حوالے سے کافی بحث چل رہی ہے کہ آئندہ سالوں میں پانی ختم ہو جائے گا, اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں.
جب تک ظاہر ہے کہ انسان کو اللہ تعالی زندہ رکھنا مقدر فرمائے گا, انسانوں کو, جانوروں کو, اس وقت تک پانی تو ختم نہیں ہو سکتا, کہ پانی تو وہ زندگی کے لیے ضروری ہے. تو یہ بےچارے بس لگے ہوتے ہیں, کچھ نہ کچھ کام چاہیے ان کو, یہ پانی ختم کرا دیں گے کبھی, یہ مہربانی ہوا ختم نہیں کراتے, ہو سکتا ہے ہوا بھی ختم کرا دیں, ہوا ختم ہو جائے گی, لوگ اس وقت بڑے پریشان ہوں گے. پریشان کیا ہوں گے, ان کو کوئی دفن کرنے والا بھی نہیں ہوگا, جب ہوا ہی ختم ہو جائے گی تو نہ وہ دفن ہونے والا زندہ رہے گا نہ دفن کرنے والا زندہ رہے گا. اسی طرح پانی ختم نہیں ہو سکتا. پانی کی تنگی ہونا الگ بات ہے, لیکن اتنی بڑی دنیا ہے, کہیں تنگی ہوتی کہیں کچھ. اس وقت ہمارے یہاں گرمی پڑ رہی ہے, کہیں سردی پڑ رہی ہوگی, کہیں بارشیں ہو رہی ہوں گی, کہیں طوفان آ رہے ہوں گے. ایک ساتھ انداز تو دنیا میں زمین پر ہے ہی نہیں نا, بدل بدل کر, مطلب ہر جگہ. ہمارے یہاں جب سردی آتی ہے تو کہیں گرمی ہوتی ہے.
بابا غور کرنے کی بات اگر اس پر ہم کریں کہ پانی بارش نہیں ہو رہی, سخت گرمی ہے, پانی کم ہو گیا. اوکے, یہ غور کریں کہ اس سخت گرمی سے جو پہاڑوں پر جو پانی کے اتنے بڑے جو ٹینک رکھے ہوئے ہیں, برف جو پہاڑوں پر گرتی ہے, یہ سخت گرمی میں پگھلتی ہے, اور یہ پانی ویسے موجوں کے موجیں یہ پانی مل رہا ہوتا ہے عموماً دریاؤں کو اور مختلف جگہوں پر جہاں ڈیم وغیرہ بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ سخت سردی میں تو پانی جام ہو جاتا ہے, اور پھر گرمی آتی ہے تو پھر یہ پانی, کیونکہ یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ایک پانی کا پورا ایک نظام دیا ہے, اور یہ برف گرتی ہے اور یہ سارے پانی کے ٹینک ہیں ایک طرح سے, یہ پانی اسٹوریج ہے پہاڑوں پر جو اس وقت پانی جمع ہے. اور اللہ کرم کرے پانی کا, وہی مالک ہے, وہ پانی دے پانی روکے اس کی مرضی ہے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد سلم زتاری ہے, میں آج بنڈی میری کابینہ سے عرض کر رہا ہوں. میرا آپ کے برگاہ میں یہ سوال ہے کہ جس طرح میری امی جان ہر رمضان میں روزہ جب رکھتی ہے تو وہ دن کو سوتی ہے تو کوئی شخص کوئی بندہ آ کر ان کو خواب میں روٹی کھلا رہا ہوتا ہے, اور امی جان کہتی ہیں میرا روزہ خواب میں کہتی ہیں تو میں نہیں کھاتی, تو جب امی جان اٹھتی ہے وہ تو خوب سیر ہوئی ہوتی ہیں. آپ اس کے بارے میں کوئی منی بھول سال فرمائے یا یہ رولا ٹوٹتا تو نہیں ہے؟
پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے جب خواب سے اٹھتی ہے تو. واہ, خواب میں کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. صحیح. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اکثر کسی کا فائدہ کرتے ہیں وہ شخص ہمارا جان بوجھ کر نقصان کرے, اس صورت میں کیا کیا جائے؟ یہ سوال ہے میرے حال.
ظاہر ہے کہ اگر وہ واقعی نقصان پہنچاتا ہے کسی کو ناحق, گناہ گار ہے, اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ نے اس کو فائدہ پہنچایا یا نہ پہنچایا, اس نے اگر نقصان پہنچایا ناحق تو گناہ گار ہے. ایسا کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے, کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے. اب وہ پھر جیسا نقصان ویسا اس کا انجام, ویسا وبال. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب.
ایس ایم ایس کے ذریعے سوال آیا ہے کہ بیٹے کے لیے تو بہت وظائف لیے جاتے ہیں, یہ ارشاد فرمائے کہ اگر بیٹی کے لیے بھی یعنی نیک بیٹی ملے اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ ہے؟
یہ اولاد کے جو اوراد ہوتے ہیں نا مطلقاً اولاد کے, تو بیٹی کے لیے بھی ہوتے ہیں, بیٹے کے لیے بھی ہوتے ہیں. یا بیٹی آئے گی یا بیٹا آئے گا, کچھ کنفرم نہیں ہوتا. بیٹے کے اوراد پھر الگ ہوتے ہیں, تو اس میں بھی ذرا یقینی تو نہیں ہوتا کہ ہم نے ورد کیا تو بیٹا ہی آئے گا. دینے والا رب جانے کیا دینا ہے اس نے. تو یہ اپنے زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی, اس میں اولاد کے لیے اوراد. ہر نماز کے بعد 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنا لیجیے, انشاءاللہ صاحب اولاد ہو جائیں گے. اب یہاں دیکھو, بیوی اے بچی یا بچہ یہ نہیں ہے, صاحب اولاد ہو جائیں گے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ نرینہ اولاد کے لیے بیٹے کے لیے اولاد ملتے ہیں, خاص بیٹی کے لیے کبھی پڑا نہیں ہے کوئی ملتا, وہ مانگتا بھی تو کبھی ہے. شاز و نادر لاکھوں میں کوئی بیٹی کی تمنا کرتا ہے, باقی تو بیٹا ہی مانگ رہے. بیٹا بھلے پھر وہ کان پکڑ کے روڈ پہ کھڑا کر دے شادی کے بعد, چاہیے بیٹا. حالانکہ حدیث باغ میں کہ بیٹیاں محبت کرنے والیاں ہوتی ہیں, اور یہ بالکل تجربہ ہے. بیٹی جتنا محبت کرتی ہے بیٹا محبت میں اتنا ابھر کے آتا نہیں ہے. بیٹی ماں باپ کے لیے دل جلائے گی, روئے گی, کڑے گی, ہمدردیاں کرے گی, بیٹا کم نسبتاً, لیکن پھر بھی بیٹا ہی چاہیے. بیٹا مانگنا جائز ہے لیکن بیٹی سے نفرت نہیں ہونی چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کا قول پڑھا ہے کہ بیٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہیں اور نعمت پر حساب ہوتا ہے, جبکہ بیٹیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہیں, رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہوا کرتا ہے اس پر.
بیٹا نعمت ہے,
نعمت ہے,
بیٹی
رحمت ہے اللہ تعالیٰ,
رحمت ہے,
اور اس پر حساب ہوتا ہے. نعمت کے اوپر
حساب
حساب ہوا کرتا ہے
اور رحمت پر
حساب نہیں ہوتا.
رحمت انعام ہے.
جی
اللہ, کنہوں نے لکھا یہ؟
امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ.
جعفر صادق علیہ رحمت اللہ رازق. مدنی پھول ہے یہ, ماشاء اللہ, کیا بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عني. اللهم اجرني من النار, اللهم اجرني من النار, اللهم اجرني من النار صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پاپا ابھی آپ نے جو جہنم سے پناہ کی دعا مانگی اس کی فضیلت بھی ہے کوئی؟
اللہم اجرنی من النار تین بار جو کہے تو جہنم اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ اس کو جہنم سے پناہ دے دے. اور اگر کوئی اللہ تعالی سے تین بار جنت کا سوال کرے تو جنت تو اس کے لیے دعا کرتی کہ یا اللہ اس کو مجھ میں داخل فرما دے. یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ جس جو شخص اللہ پاک سے تین مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت کہتی ہے اے اللہ اسے جنت میں داخل فرما, اور جو تین مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم کہتی ہے اے اللہ اسے جہنم سے پناہ عطا فرما. تو اللہم اجرنی من النار کے معنی ہے اے اللہ مجھے جہنم سے پناہ دے. پناہ مانگنا یہ تو اس کی فضیلت آپ نے بھی سنی. اور سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کا جو شجرہ ہے اس میں بھی بعد نماز فجر و مغرب یہ اللہم اجرنی پڑھنے کا ورد ہے. تو یہ سات بار پڑھنا ہوتا ہے, نماز فجر میں سات بار اور مغرب میں. تو اللہم اجرنی من النار یہ نماز فجر و مغرب کے بعد پڑھنا ہے. تو اللہم اجرنی من النار سات سات بار پڑھنا ہے. تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ پڑھنے والا اس دن یا رات میں مرے تو اللہ پاک اسے جہنم سے محفوظ رکھے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی العبید
صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام محمد امان ہے اور میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ اگر کسی جگہ آپ لگ جائے اور وہاں پر قرآن پاک موجود ہو تو اسے بغیر وضو کے اٹھانا جائز ہے یا نہیں؟ آپ نے سوال کا جواب دے. جزاک اللہ.
کہیں آگ لگ جائے اور قرآن کریم تشریف فرما ہو, اب وہ ظاہر ہے اس وقت تو افراتفری ہوتی ہے, اور بے وضو قرآن کریم کو اٹھا کر آگ سے نکل سکتے ہیں یا کیا؟ یہ سوال
مجبوری اور ضرورت کی صورت ہے, اور قاعدہ بھی یہ منی ابتلیا ببلیتین اختار احوانہما, کہ جو دو بلاؤں میں گھر جائے تو اس میں سے جو ہلکی ہے اسے اختیار کر لے. تو یہاں یہی ہے کہ یا تو اگر یہ چھوڑے گا تو قرآن پاک کی بے حرمتی ہو سکتی ہے, اس کا اندیشہ ہے اور کبھی اندیشہ ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ اسے بے وضو چھونا پڑے گا, بے وضو بے طہارت چھونا بھی قرآن کریم کو یہ جائز نہیں ہے. تو ایسے موقع پر علماء یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کو ضرورتاً اتنی ضرورت کے لیے چھو لے, اٹھا لے اور سنبھال کر رکھ دے تاکہ وہ بے ادبی سے محفوظ ہو جائے. یہ ایسی ایک اور صورت بھی ہو سکتی ہے, مثلاً قرآن کریم جو ہے وہ پھسل کر کسی کے ہاتھ سے یا کہیں زمین پر تشریف لے کر آ گیا, تو ایسے موقع پر اگر وضو کرنے جائیں گے اور پھر آ کر اٹھائیں گے تو اتنی دیر تک قرآن پاک کی بے ادبی ہوتی رہے گی, یعنی گرا رہے گا, اور گویا اس کا ایک طرح کا عمل اور قصد اس کے اندر شامل ہوگا. تو جو یہ جانتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اسی وقت اٹھا کر رکھ دے, اس میں احتیاط یہ کرے کہ ایسے کپڑے سے کہ جو نہ اس کا تابع ہو نہ قرآن کریم کا تابع ہو, جیسے رومال وغیرہ جیب میں ہوتا ہے وہ نکالے اور اس سے پکڑ کے قرآن کریم کو حفاظت کی جگہ پر رکھ دے تاکہ بغیر وضو چھونے والی نوبت بھی نہ آئے. لیکن اگر اس کا موقع ہی نہیں ملتا اور واقعی مجبوری ہے, کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے, تو پھر بے وضو بھی جو چھونے کی ضرورت اجازت ہوگی وہ بقدر ضرورت ہوگی, تو اس اعتبار سے چھونے کی اجازت مل جائے گی.
اگر نابالغ بچہ موجود ہے تو اس کے ذریعے بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے کہ نابالغ کا وضو ٹوٹتا ہی نہیں ہے, لیکن وضو کی عادت ڈلوانی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سر مسئلہ یہ ہے, ہم سلائی کی دکان بنائی ہوئی ہے, کپڑے سلائی کرتے ہیں, تو اس میں جو کپڑا بچتا ہے اس میں ہم اپنا سوٹ سلائی کر لیں تو وہ ہمارے پر جائز ہے یا نہیں؟
ایسے کپڑے کی ٹکڑیاں جن کا عرف ہے کہ وہ گاہک لیتے ہی نہیں ہیں وہ تو رکھ سکتے ہیں, اب یہ کہ ایک ایک گز کا یا آدھے آدھے گز کا پیس نکال لیں یہ تو ظاہر ہے کہ جائز نہیں ہوگا، یہ تو جس کا ہے اس کو دینا ہوگا۔ ہاں وہ اگر آپ نے دیا نہ لیا کہ آپ رکھ لیں تو وہ پھر جائز ہو جائے گا۔ یہاں تو مطلب وہ کٹنگ میں یہ مہارت ہوتی ہے درزیوں کو کہ وہ کٹنگ اس طرح کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کپڑے کی بچت رہے، نہ جو اس طرح کے گندے ذہن کے ہوتے ہیں تو وہ تب اس طرح تو یہ چوری کرتے ہیں کپڑے کی۔ یعنی مہارت کے مطابق جس طرح پیسے لیے نا آپ نے، مفت تو سیتے نہیں ہے، بالکل مہارت کے ساتھ ہی آپ کو کٹنگ کرنی ہے، اور اس طرح کٹنگ کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کپڑا بچے، ضائع نہ ہو، اور جو کپڑا بچ گیا وہ اس کو سمجھو ماشاءاللہ خوف خدا والے درزی ہوتے ہیں، وہ اس کے کپڑوں کے ساتھ ہی وہ ٹکڑے لپیٹ کے دے دیتے ہیں، تو وہ دے دیے جائے، اب وہ جو بھی کرے آپ کو دے دے پھینک دے، وہ اب اس کی مرضی پر ہے، آپ چھٹے پڑے ہیں، آپ دے دیں اس کو۔ اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے، ایک درزی کو میں نے بہت پہلے جب سمجھایا نا، پرانی باتیں داؤد صاحبی نئی نہیں تھی، تو اس نے مجھے بولا کہ اس طرح کرتے ہیں نا تو لوگ بولتے ہیں کہ کیا کچرا بھر دیا اندر، کوئی کسی اکا دکان ہے، ایک کاد کہتا ہے تو لوگ بولتے ہیں، لوگ بولتے ہیں تو بھلے نہ بول دیا تو اس کو سمجھا جائے کچرا نہیں ہے یہ کپڑا ہے، اب بھی وہ بولتا ہے کہ نہیں چاہیے تو پھر آپ بھلے لے لیں، لیکن اس میں دے دیں اس کو، سارے تھوڑی بولیں گے کچرا ڈال دیا، نہ وہ کچرا نظر آتا ہے، بڑے بڑے ٹکڑے تو کام کے ہوتے ہیں۔ بابا سوٹ اسی سے تقریباً یہ بازاروں میں بکتے ہیں، کٹ پیس سے بنتے ہیں، لیکن یہ سارا کپڑا چوری کا نہیں ہوتا، اس لیے کہ جو مطلب وہ ریڈی میڈ کپڑوں کے کارخانے ہوتے ہیں نا، ان میں بھی کٹنگ نکلتی ہے، تو وہ چوری کی نہیں ہوتی، وہ تو ان کا اپنا ذاتی ہوتا ہے، اسی سے بابا سوٹ بناتے ہوں گے یا جو کپڑے بیچنے والے جو گز سے ناپ سے دیتے ہیں، ان کے تھان میں سے بھی ٹکڑے بچتے رہتے ہیں، یہ سب کٹ پیس میں جاتا ہے، تو اس لیے ہم یہ ہر کٹ پیس کا جو پیس ہے اس کو چوری کا نہیں کہیں گے، کیونکہ ظن غالب بھی یہاں نہیں ہے کہ چوری کا ہی یہ ہو۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رمضان کی شان، فرمان حضرت سیدنا شیخ شرف الدین المعروف بابا بلبل شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اپنی رحمت سے اتنی طاقت بخشی ہے کہ میں بغیر کھائے پیے اور بغیر ساز و سامان کے اپنی زندگی گزار سکتا ہوں، مگر چونکہ یہ امور مدینے کے سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت نہیں ہے، اس لیے میں ان سے بچتا ہوں، میرے نزدیک سنت کی پیروی ہزار سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے اس میں درس ہے کہ جو سحری کے بغیر اگر روزہ رکھ لے تو اس کو اپنی بہادری اور کارنامہ سمجھتے ہیں اور جتاتے ہیں کہ سحری کے بغیر روزہ رکھا، تو سحری کی سنت چھوٹی، اس پر خوشی کا اظہار نہیں بلکہ غم کا اظہار ہونا چاہیے، اور جان بوجھ کر سحری ترک بھی نہ کی جائے کہ اس سے سنت چھوٹتی ہے، اور کتنی بڑی سعادتوں سے محرومی ہوتی ہے، جیسا کہ ایک حدیث پاک میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ پاک اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں، تب کتنی بڑی ہے نا نقصان کی بات ہے، سحری برکت کی چیز ہے جو اللہ پاک نے تم کو عطا فرمائی ہے، اس کو مت چھوڑنا۔ تین آدمی جتنا بھی کھا لیں انشاءاللہ ان سے کوئی حساب نہ ہوگا، بشرطے کہ کھانا حلال ہو۔ نمبر ایک، روزہ دار افطار کے وقت جو کھانا کھاتا اس کا حساب نہیں ہوگا۔ نمبر دو، سحری کھانے والے پر۔ نمبر تین، مجاہد جو اللہ پاک کے راستے میں سرحد اسلام کی حفاظت کرے۔ اچھا، روزہ دار افطار کے وقت جو کھاتا ہے، یہ تو وہی ہوگا نا جو مغرب سے پہلے کھاتا ہے، بعد میں جو کھانا کھاتا ہے اور رات میں پھر وہ ٹبک ٹبک چلتا رہتا ہے، ظاہر ہے وہ افطار کا وقت نہیں ہے. ہمارے عرفن تو افطار اسی کو بولتے ہیں کہ رات کو جو کھاتے ہیں اس کو بھی افطار بولتے ہیں، وہ مغرب کی نماز کے بعد. بلکہ یہ مراد افطار کے وقت کھجور کھائی یا جو بھی اللہ نے دیا وہ کھایا مغرب سے پہلے، ظاہر تھوڑا ہی کھا سکتا ہے، اپنی زیادہ نہیں کھا سکتا، نگل زیادہ سکتا ہے اور نگلنے والوں کی بھی کمی شاید نہ ہو. دوبارہ لے کے اس کھانے پر حساب نہیں ہے جبکہ ہو حلال، اور کوئی وجہ ممانعت نہ ہو اس کھانے میں.
کھانا کھانے کے جو بابا ضروری مسائل ہیں ان کا بھی دھیان رکھنا پڑے گا، یعنی حساب نہ ہونا تو یہ اپنی جگہ پر ایک فضیلت والی بات ہے، لیکن پیٹ بھر کر کھانا یہ مباح ہے، اس سے زیادہ اتنا کھانا کہ پیٹ بگڑ جائے گا، طبیعت خراب ہو جائے گی، یہ مکروہ تحریمی ہے، اس کا اندیشہ ہے، اور اگر یقین ہے تو پھر حرام ہے. تو بعض لوگ جلد بازی میں یا بہت زیادہ اتنا کھا لیتے ہیں کہ واقعی ان کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے اور انہیں اس کا اندیشہ بھی ہوتا ہے، تو ان کے لیے اس کے اندر کوئی راہ نہیں ہے.
اندیشہ کا تجربہ ہوتا ہے
کہ خراب ہو جاتا ہے،
زیادہ کھا لیتے ہیں پھر پیٹ میں گٹر گوں گٹر گوں، پھر یہ کہ موشن لگ گئے تو کچھ ہو گیا تو قے ہو گئی، تو یہ بہرحال پھر بھی نفس ایسا ہے کہ اس کھلائے جاتا ہے، چباتے نہیں اچھی طرح، نوالے چھوٹے، وہ ہم بول بول کے میں بھی تھک گیا، یہ سمجھتے ہی نہیں کہ چھوٹا نوالا بولتے کس کو، کہ میرے برابر تھال ہوتا ہے نا میں تو ذرا اسی کو دیکھ سکتا ہوں، تو ان کو بےچاروں کو شاید پتا نہیں ہوتا چھوٹا نوالا، کسی کو پتا ہوتا ہے تجربہ کار ہوتے، باقی کسی کو پتا نہیں بھی ہوتا. تو بڑے بڑے نوالے ہیں تھال پہ تھال چٹ کر جاتے ہیں، نہیں یوں کہہ سکتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے تھال ختم تھال ختم تھال ختم، یہ بھی ہوتا ہے، بوٹیاں بوٹے آلو سب چٹ پٹ چٹ ہو جاتے ہیں. لیکن بعض ماشاء اللہ یوں ترکیب ہوتی ہے ان کی، اچھی ہوتی ہے ترکیب، مکس ہوتے ہیں.
اس میں بابا بھی کچھ دن پہلے کتاب ہے علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تذکرہ فی الواز، اس میں واز و نصیحت کی باتیں ہیں، اس میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو غفلت ہے، جو برائیوں کی ایک طرح کی جڑ ہے، جو آدمی کو گناہوں کی طرف لے جاتی ہے، نیکیوں سے محروم رکھ دیتی ہے، تو غفلت کے دو بڑے اسباب ہیں. ان میں سے ایک سبب یہ بیان فرمایا کہ پیٹ کو بہت بھرنا، پیٹ بھر کے کھانا، اس سے غفلت پیدا ہوتی ہے. اور دوسرا سبب یہ بیان فرمایا کہ بتالین کی صحبت، یعنی بےہودہ بیکار گناہگار جو اپنا وقت ضائع اور برباد کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی صحبت میں جو لوگ بیٹھے رہتے ہیں تو وہ بھی غافل ہو جاتے ہیں. تو پیٹ بھر کر کھانا تو اور اس کا عادی ہونا، یہ غفلت کا ایک بڑا سبب ہے.
اللہ تعالی غفلت سے نکالے ہم کو،
آمین.
صلو علی
صلی اللہ تعالی علی محمد. اس پر روشنی ڈالیں، اکثر دیکھا گیا ہے کہ کوئی شخص خیریت معلوم کرے تو سامنے والا جواب دیتا ہے دعائیں آپ کی، چاہے وہ پہلے شخص کے لیے دعا کرتا ہو یا نہ کرتا ہو. اس پر سننے والا اکثر شرمندگی بھی ہوتی ہے، ایسا کرنا کیسا یا ایسا کہنا کیسا؟
اکثر شرمندگی ہوتی ہے، سوال میں ایسا کہنا کیسا، پتا بھی نہیں چلتا شرمندگی کا. تو ہم لوگ تو اس کے عادی ہیں، لوگ بولتے ہیں آپ کی دعائیں، بولتے ہیں بس یہ اس نے زن ہوتا ہے یا کچھ، یعنی کہ اصل طبیعت پوچھنا بے سوچے سمجھے ہوتا ہے آج کل عام طور پہ. جیسے مجھے تو تجربہ ہے نا، سوتی پیغام، بعض مخصوص عیسائی بھائیوں کو پتا ہے مجھے سوتی پیغام دیں گے، بھلے میت کی خبر دینی ہے، کیا حال ہے، کیسی طبیعت ہے گھر کے، اب وہ میت کی خبر یا دکھ کی خبر یا بیماری خبر انہوں نے دینی ہے، تو شاید ان کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ میں طبیعت پوچھ رہا ہوں. میں جواب دینے کی مجھے بھی ضرورت نہیں پڑتی، پتا ہوتا کہ وہ ہوش بھی نہیں ہوگا پوچھنے پر. اسی طرح عام طور پہ لوگ ایک دوسرے کو یوں پوچھتے رہتے ہیں، تو طبیعت پوچھنا تو گناہ نہیں ہے. اور اب آپ کی دعائیں ہیں، یہ ایک جملہ ہے جس کے معنی شاید یہ یوں لیتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں، اس سے مراد ہاتھ اٹھا کر ہم دعا مانگتے، ہو سکتا یہ نہ ہو، اس لیے وہ ادھر گناہ کا تو حکم نہیں لگے گا اس پر.
یہ سمجھ میں آتا ہے کہ گناہ والی صورت تو نہیں ہے، اور باعتبار حسن ظن اگر واقعی کسی کے اندر یہ ذہن میں قائم ہوتا ہے کسی کے بارے میں، تو وہ اس طرح کا جملہ کہہ دیتا ہے، لیکن عوام کے ذہنوں میں اس طرح کی کوئی صورت ہوتی نہیں ہے، تو وہ بغیر دھیان کے ایسا جملہ بول جاتے ہیں. تو
تو یہ اس زمرے میں نہیں آئے گا کہ اسے ناجائز کہا جائے.
جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں نا یہ تو ظاہر دعائیں تو مانگ رہے ہوتے ہیں, امت کے لیے دعا مانگی نا, تو اگلا جو کہہ رہا ہے تو امت میں نا.
ماشاءاللہ. ایک سوال ہے نعمان منظور بھائی یہ پوچھ رہے ہیں, جمعۃ الوداع کی مبارکباد دینا کیسا اور اس میں نئے کپڑے پہننا کیسا؟
بالکل ہونا چاہیے, مبارکباد بھی دینی چاہیے, اچھی بات ہے. جمعہ, ابھی جمعۃ المبارک, اس کے معنی ہی برکت والا جمعہ. تو جمعہ مبارک ہم نے کہا تو کوئی رج نہیں اس میں. اور نئے کپڑے بالکل, یہ تو سنت ہے, یعنی اچھے کپڑے, عمدہ کپڑے جمعے کو سنت سے ثابت ہے. خوشبو لگانا اس, یعنی سنت ہے, یہ قولی سنتیں ہیں کہ یعنی فرمایا, ترغیب دلائی گئی, اچھے کپڑے پہنے جائیں, خوشبو لگائی جائے, غسل کیا جائے. تو یہ کوئی جمعۃ الوداع جو ہے کوئی یوم غم تھوڑی ہے, اللہ کی نعمت ہے جمعہ. تو ابھی آخری جمعہ, اس کا صدمہ ہونا, یہ ہم کو جمعے کا صدمہ نہیں ہوتا, رمضان کی رخصت کا غم ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو غفلت میں گزار دیا. ایسا برکت والا مہینہ جس میں سے رونقیں برکتیں اور مزے کو مزہ آ رہا ہوتا ہے. ایک نیکی کی 70 نیکیاں, ایک نیکی 70 گنا ثواب لاتی ہے. تو اس طرح جمعۃ الوداع میں ایک غم کی کیفیت ضرور بنتی ہے, لیکن پھر بھی یہ مبارک ہی رہتا ہے الحمدللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
اس میں باپا علامہ ابن رجب حملی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بڑی مشہور کتاب ہے لطائف, اس میں ماہانہ جو مہینوں کے فضائل بھی بیان کیے گئے ہیں, اس میں یہ مضمون پڑھا تھا کہ بعض بزرگوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ رمضان گزرنے کے بعد 6 ماہ تک غمگین رہتے تھے اور اگلے 6 ماہ وہ خوش ہوتے تھے کہ رمضان آنے والا ہے, اس کا انتظار کیا کرتے تھے. تو یہ تو بزرگوں کی کیفیت 6 ماہ تک رہتی تھی, تو اگر جمعۃ الوداع میں اور رمضان کے آخری ایام میں ہم پر طاری ہو جائے تو یہ تو بڑی غنیمت کی چیز ہے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد.
میرا سوال امیر رسولوں سے ہے کہ جو مصنوعی بال لگائے جاتے ہیں کیا اس سے وضو اور نماز ہو سکتی ہے؟
انسانی بال تو نہیں لگائے جا سکتے, جائز نہیں ہے. البتہ دھاگے وغیرہ کے آرٹیفیشل بال تو لگا سکتے ہیں. اب اس میں وضو کا مسئلہ نکالنا ممکن ہو, ویگو, ہاں ویگ ہوتی ہے, اتر جائے گی ویگ تو, اور جو اصل جو سر ہے اس پر مسا کیا جائے.
ٹھیک ہے. ایک ہے رمضان کے آخری جمعے کا وظیفہ بتا دیں.
آخری جمعے کا نفلے پڑھنے کا مفتی احمد یار خان صاحب نے لکھا تو ہے, اس کی نفلے پڑھ کے دعا کرے, توبہ کرے. جو قضا نماز والوں کے لیے, جو یہ عوام میں مشہور ہے نا کہ جمعۃ الوداع کو 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھ لی تو قضا عمری ادا ہو گئی, تو یہ غلط ہے, اس کا رد کیا انہوں نے. اور پھر یہ 4 نفلوں کا شاید طریقہ لکھا ہے کہ یہ پڑھے اور دعا کرے تاکہ یہ قضا پر جو گناہ ہوا ہے وہ معاف ہو. قضا تو باقی ہیں, وہ کرنی کرنی ہے.
امیر رسولوں سے عرض ہے کہ بعض بال جو ہوتے ہیں وہ فکس ہو جاتے ہیں سروں پر, اب ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟
بال اگائے بھی جاتے ہیں نا, اسے بھی
اگانے میں تو حرج نہیں. اگر اگانے کا کوئی طریقہ ہے وہ تو حرج نہیں ہے, لیکن سر کے اندر بالکل پیوند کاری کی صورت میں بالوں کو جوڑنا یہ ٹھیک نہیں ہے, اور اس کی اجازت بھی نہیں ہے. غالباً دارالفتاء اہل سنت سے اس کی اجازت کا فتویٰ جاری نہیں ہوتا, اس میں اپنے آپ کو بیجا تکلیف دینا بھی پایا جاتا ہے. لیکن اگر کسی نے اس طرح سر میں بال لگوا لیے ہیں اور وہ اب علیحدہ کرنے میں بھی تکلیف کی نوبت آئے گی تو اس کا وضو ہو جائے گا, اور وہ جو لگتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ بڑھتے ہیں باقاعدہ, وہ لگنے کے بعد بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن آہستہ آہستہ بڑھتے ہیں. وہ چونکہ سر میں پیوست ہو گئے اس لیے اب وضو کے اندر وہ مانے نہیں ہے.
ہیئر ٹرانسپلانٹ کہتے ہیں اس کو نا,
ہیئر ٹرانسپلانٹ.
جی. اگر کوئی محلے کی مسجد سے کوئی بھی اعتکاف میں نہیں بیٹھا تو کیا سب محلے والے گناہگار ہوں گے؟
شہر میں اگر ایک بھی اعتکاف نہیں کرے گا تو سب سنت موقع کے ترک کرنے والے, چھوڑنے والے قرار پائیں گے, محلے کا ضروری نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
حاجی اسماعیل قادری ہیں، پوچھ رہے ہیں اگر کوئی اس طرح بولے کہ اتنے گناہ ہیں، ایک اور صحیح، ایسا بولنا اس طرح گناہ کرنا کیسا بول کے؟
بہت خطرناک ہے، یعنی کہ بے باکی اسی کو تو بولتے ہیں، یعنی یہ بھی بے باکی کی ایک صورت ہے، یعنی دلیری گناہ پر، اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کو دعوت دینا ہی ہے سیدھا سیدھا. ایک تو آدمی یہ گناہ ہو جائے تو پشیمان ہوتا ہے، ندامت ہوتی ہے، شرمندہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے وہ گناہ کی شرمندگی اس کو عبادت سے زیادہ نفع پہنچا دے، مغفرت کی صورت بن جائے اس کی. لیکن یہ گناہ دیدہ دلیری کے ساتھ کرنا، یہ تو ہے خطرناک بات.
بابا یہ ہے کہ گناہ کو ہلکا سمجھنے والا جو پہلو ہے بہت غالب ہے، اور گناہ بازوں کا ظاہر بات ہے بہت ساری صورتوں میں قطعی گناہ بھی ہوتے ہیں، تو اگر یہ وہی صورت تھی کہ قطعی گناہ کوئی ہلکا سمجھ رہا ہے تو حکم کفر اس پر واضح ہوگا. اور مطلقاً گناہ کی ساری صورتوں کو مد نظر رکھ کر تب بھی یہ کہتا ہے کہ گناہ اتنے سارے تو ہیں، ایک اور صحیح، تو اس کے اندر بھی تو قطعی زنی سب داخل ہو ہی رہے ہیں، اور قطعی کا بھی استخفاف پایا جا رہا ہے ہلکا ہونا، تو اس صورت میں بھی حکم کفر آئے گا، توبہ تجدید ایمانی سے کرنی ہوگی.
ایک اعتکاف کا سوال
آپ سے، سوال عرض یہ ہے کہ بچی اعتکاف میں بیٹھی ہے اپنی دادی کے کمرے میں، وہاں پر چھپکلیاں اور چوہے آ رہے ہیں، تو بچی ڈرتی ہے، اس وجہ سے وہ چاہتی ہے کہ میں دوسری جگہ دوسرے کسی کمرے میں اعتکاف کر لوں، تو اس کے لیے کیا حکم ہے آپ براہ کرم؟
اب بچی ہمارے یہاں تو بڑی کو بھی بچی بولتے ہیں، نابالغ ہے تو اس کے، لیکن اب یہ کہ چھپکلی اور چوہے آتے ہیں تو بڑے بھی تو ڈرتے ہیں، اسے پریشانی تو ہوتی ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ چھپکلی اور چوہے کا کوئی علاج کیا جائے کہ یہ نہ آئے، لیکن بعض مکان ایسے ہوتے ہیں ان میں سامان بہت ہوتا ہے، چھپنے کی جگہ بہت ہوتی ہیں چوہوں چھپکلیوں کا، اس کا علاج جو ہے نا یہ، یا گھر نیچے کے ہوتے ہیں نا تو گلی کے چوہے داخل ہو جاتے ہیں، اور چھپکلیاں کھڑکیاں اور ہوتی ہیں اس میں سے آتی رہتی ہیں، تو یہ بےچارے جو غریب غربے ہوتے ہیں نا، یہ کوئی غریب گھرانہ ہوگا تو ان کے گھر اس طرح کے ہوتے ہیں جس میں یہ چھپکلیاں چوہے بہت ہوتے ہیں، یا قریب کوئی دکانیں ہوتی ہیں اس طرح کی چیزوں کی جہاں ان کو غذا ملتی ہے چوہوں وغیرہ کو، تو وہ پھر گھروں کے دورے بھی کرتے رہتے ہیں.
اس میں یہ بھی بابا ہو سکتا ہے کہ بچی زیادہ بڑی نہیں ہے تو وہ اعتکاف کی جگہ سے باہر نکلے گی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، کسی بھی صورت میں نکلے گی، اگر اسے ڈر بھی لگ رہا ہے، کوئی مجبوری بھی ہے، تب بھی نکلنے سے اس کا اعتکاف ٹوٹے گا، وہ دوسری جگہ پر جا کر اپنے اعتکاف کو باقی نہیں رکھ سکتی، اس لیے کہ عورت کے لیے شرط ہے کہ وہ اس جگہ اعتکاف کرے جو اس نے اپنی نماز کے لیے جگہ مخصوص کی ہو. تو اب سائل نے یہ کہا ہے کہ اس نے دادی کے کمرے میں اعتکاف کیا ہے، تو اگر دادی کے کمرے میں نماز کی جگہ مخصوص تھی تب تو اس کا اعتکاف درست ہے، اگر ایسا نہیں تھا تو اعتکاف سے پہلے اس نے مخصوص اگر نہیں کی تو اعتکاف ہی درست نہیں ہوگا. ایک تو یہ ہے، تو اس کا بھی دھیان رکھنا ہوگا. ایک صورت یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر اعتکاف اس کا درست ہے نماز کے لیے جگہ باقاعدہ مخصوص کرنے کے بعد،
دادی کی جگہ مخصوص اس نے پوتی اعتکاف کیسے کرے گی؟
نہیں، دادی کا کمرہ ہے.
اچھا،
کمرے تو گھر میں مختلف لوگوں کے ہوتے ہیں، وہ اس کو منسوب کر دیتے ہیں کہ دادی کا کمرہ ہے یا فلاں کا کمرہ ہے. تو اب اگر اس نے واقعی جگہ مخصوص کر لی اپنی نماز کے لیے، جیسے گھر میں کوئی بھی فرد پوتی نے، تو وہ جگہ تو مخصوص ہو سکتی ہے اس کے لیے.
نابالغ پوتی جگہ مخصوص کر سکے گی،
سمجھدار،
مسجد بیت
سمجھدار. اور اس میں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو اگر اسے ڈر اور خوف ہے تو اس کے ساتھ کوئی ایسا شخص وہاں رہ لے جس سے اس کا ڈر اور خوف دور ہو جائے. اس کو اکیلا چھوڑیں گے تو وہ چھپکلیوں سے یا ان چیزوں سے ڈرے گی، لیکن اگر اس کے ساتھ کوئی بڑا اسی کمرے کے اندر رہنا شروع کر دے گا تو اسے پھر ڈر خوف نہیں لگے گا اور اس کا اعتکاف بھی باقی رہے گا.
میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حقہ پینے کے دوران اگر انسان کہیں پہ ایسی جگہ پہ بیٹھا ہے اس کو پانی میسر نہیں ہے تو وہ اذان کا جواب دے سکتا ہے؟ اور جیسا کہ حضرت علامہ مولانا نیاز ستار قادری دعوت مکاتب عالیہ جب پڑھتے ہیں سلول الحدیث، اس کا جواب انسان دے سکتا ہے اسی حالت میں یا اس کو کلی کرنا ضروری ہے؟ آپ میرے بچے کو سلام کیجیے، کرے گا تو بہت اچھا.
سوال، ماشاء اللہ اچھا سوال ہے. منہ میں بدبو ہوتے ہوئے ذکر اللہ منع ہے. اللہ کا نام لینا، بسم اللہ پڑھنا، یہ منع ہے. تو درود شریف بھی ایسی صورت میں نہ پڑھے اور اذان کا جواب بھی نہ دے، بلکہ پہلے کلی کرے. تو اسی جگہ حکا پیے کائے کو یا پانی ہی نہ ہو. اچھا حکا، پھر ہر تمباکو سے منہ میں بدبو نہیں آتی، خوشبودار تمباکو بھی شاید آتے ہیں، اس سے بدبو نہیں ہوگی. اگر بدبو نہیں ہے اور حکا ایسا پیا ہے کہ بدبو نہیں ہے، تو پھر درود شریف کا جواب دینے میں، پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اذان کا جواب دینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اب تو بہت ترقی ہو گئی، یہ خوشبودار بہت آتے ہوں گے. اب تو حکے کی جگہ بھی شیشہ بولتے ہیں، اس کو شیشہ پیتے ہیں. اچھا اس میں کوئی گڑبڑ ہوتی ہے؟ اچھا نشا ہوتا ہے اس میں، میرے کو پتا نہیں. اچھا تو بڑے بڑے حکے بھی تو پیتے ہیں. اچھا اس میں بھی شیشہ ہوتا ہے؟
سر یہ بعض جگہ جیسے سگریٹ ہوتی ہے.
اچھا یا نہیں، دھوکا دینے کے لیے شیشہ نام رکھ دیا. اللہ خیر کرے.
معلومات پہ یہ کہ کمپلسری یہ نہیں ہے کہ اس میں نشہ ہی ہو، جیسے سگریٹ وغیرہ کا ایک انداز ہوتا ہے، اس طرح کا بھی اس میں انداز ہوتا ہے، فلیورز ہوتے ہیں اور مختلف چیزیں ہوتی ہیں اس میں.
جی
جی جی کنٹینیو.
اس کو حکا کہتے ہیں نا، جیسے پرانے زمانے میں جو کاکا پیتے تھے نا حکا، اس میں تمباکو ڈال کے. تو اب اس کا ایک نیو ورژن ہے، نیو جنریشن کے حساب سے وہ یہ ہے کہ اس میں فلیورز ڈالتے ہیں، ایپل فلیور، دوسرے پان فلیور، یہ وہ، اور وہ اس کو اندر پانی ہوتا ہے اس میں وہ پیتے ہیں. مطلب ڈاکٹرز کے حساب سے اور جو پڑھا ہے ریسرچ، یہی ہے کہ یہ سگریٹ اور دوسری چیزوں سے بھی بہت زیادہ نقصان دہ ہے، کیونکہ اس میں اسموک بہت ہوتا ہے اور اس کو کھینچنا بہت پڑتا ہے، بہت پاورفل ہوتا ہے. پر فلیور ہوتا ہے تو اس میں تمباکو وغیرہ نہیں ہوتا ہے، اوپر کوئلے لگے ہوئے ہوتے ہیں.
یعنی ہے یہ سگریٹ کی طرح، جیسے کہا جاتا ہے کہ ایک شیشہ 20 سگریٹ کی طرح کا نقصان جو ہے وہ کریٹ کر دیتا ہے، بنا دیتا ہے.
جی
لیکن وہ ضروری یہ نہیں ہے کہ اس میں نشہ، جس طرح باقاعدہ نشہ ڈالا جائے وہ چیز ہو، یہ کمپلسری نہیں. اگر کوئی اہتمام کرے تو ایک الگ بات.
مطلب اس میں نکوٹین وغیرہ نہیں ہوتا ہے، وہ ہے شیشہ ہی، اس میں فلیورز ہی ہوتے ہیں اور اس پہ وہی اوپر وہ لگا ہوا ہوتا ہے، کوئلے ہوتے ہیں اس سے چل رہا ہوتا ہے. پر یہ 20 سگریٹوں کا بھی ایک سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، کنفرم مجھے نہیں ہے اس بارے میں، پر ہے نقصان دہ یہ تو ہے. اور ویسے بھی پاکستان میں اس پہ پابندی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، جو تھے سارے بند ہو چکے ہیں.
اچھا میں نے تو کبھی زندگی میں حکا نہیں پیا، الحمدللہ
ماشاءاللہ.
ایک سوال چلا رہا،
پینا بھی نہیں آتا، پانی پینا آتا ہے، پی لیتا ہوں پانی. اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا سوال یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں بما بسم اللہ شریف، لیکن جب امام قرات کرتا ہے تو وہ اسے اونچا کیوں نہیں پڑھتا؟ کیا فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی امام کا سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا لازمی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورۃ الفاتحہ میں شامل نہیں ہے، یہ الگ ہے، سورہ فاتحہ الگ ہے. اچھا فقہ حنفی کے مطابق الگ ہے. اچھا اور ہمارے یہاں سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ مستحب ہے. تیسری چوتھی رکعت میں جو کہ خالی ان کو کہتے ہیں، تو ان میں بھی سورہ فاتحہ امام صاحب پڑھے، بے شک پڑھے، اور اس میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے. لازمی تو سورہ فاتحہ بھی نہیں ہے پڑھنا، تو بسم اللہ پڑھنا بھی لازمی نہیں ہے، لازمی تو اس میں بھی نہیں ہے، اور رکعتوں میں بھی تلاوت میں یہ مستحب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا. کسی بھی سورت سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ مستحب.
سورہ فاتحہ واجب ہے پہلی دو
رکعت.
جی ہاں نہیں، خالی رکعتوں میں تو سورہ فاتحہ نہیں، یعنی شروع کی دو رکعتوں میں فرض کی وہ واجب.
بسم اللہ کی میں نے کہا کہ بسم اللہ
سنت اور مستحب کے درجے میں.
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. میں نے خود ہی تین بار پڑھ لیا، اب رات کافی ہوئی ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، جس نے تین مرتبہ پڑھا اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جمعرات کو ہم درود شریف پڑھا کرتے ہیں، معمولات. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدینا محمد النبی الامی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ، جمعہ اور جمعرات کے درمیانی رات، اس درود پاک کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی، یہاں تک کہ وہ دیکھے گا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. آئیے مل کے پڑھتے ہیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ وسلم. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے، اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. آئیے مل کے پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا علی وسلم صلی اللہ علی محمد. جو کوئی یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آئیے مل کے پڑھتے ہیں، صلی اللہ علی محمد. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. حضرت احمد الصحابی علیہ رحمت اللہ الہادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 600,000 درود پاک پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى الله. ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام علیہ رضوان کو تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ ہے. جب وہ چلا گیا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے. آئیے مل کے ہم بھی پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد وانزل المقعد المقرب عندك يوم القيامة. شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. آئیے ہم بھی مل کے پڑھتے ہیں. اللهم صلی علی محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. حضرت سيدنا عبد الله بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی, اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار. يا رب المصطفى جل جلاله وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم، آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں، نیز مجھے جو اپنی نیکیاں ایصال کرے، ان سب پر اپنے کرم کے شاہن شان اجر عطا فرما. یہ سارا اجر و ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما بوسیلہ رحمت للعالمین. مزید ان کو عنایت فرما. جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مفسرین، محدثین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، کل مسلمات و مسلمین، خصوصاً والدین مصطفی، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، بالخصوص حسنین کریمین، امام اعظم غوث الاعظم غریب نواز، اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صد الفاظل، مفتی احمد یا خان، مفتی دعوت اسلامی، حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات مبلغین مرحومین، خصوصا چاند رات مدنی قافلے کے مسافرین، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا رب کریم، ہماری بے حساب مغفرت کرتے ہیں. یا اللہ، جہنم سے آزادیوں کا اشارہ ہے، ہم کو بھی جہنم سے آزادی نصیب کر دے. یا اللہ، میں جہنم سے آزادی نصیب کر دے. یا اللہ، میں جہنم سے آزادی نصیب کر دے. الہ العالمین، ہم کو نیک بنا دے، سنتوں کا پابند بنا دے، پکا نمازی بنا دے، سجدوں کی لذتیں عطا فرما. یا اللہ، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، جن کی رقمیں پھنسی ہیں ان کو ان کے حقوق مل جائیں، جو بیجا مقدموں میں گرے ہیں ان کے کیس ختم ہو جائیں، جو مظلوم قیدی ہیں رہا ہو جائیں، بے اولادوں کو نیک اولاد ملے، جن کی اولاد نافرمان ہے فرما بردار ہو جائے، جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں دور ہو جائے، نیک رشتے ملے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی.
پرواہ عمر مولا بلا حساب یہ تو ہم کو بخشنا
صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ نبی جنبی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا حشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم
میٹھے میٹھے اسلام بھائیو انشاءاللہ عز و جل 3 بجے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں صلاۃ و تسبیح ادا کی جائے گی اور یہ تینوں مقامات پر پہلی منزل پر بھی نیچے میلاد ہال میں بھی اور اوپر بھی تینوں مقامات پر الگ الگ سلسلہ ہوگا تینوں جگہ الگ نماز پڑھائی جائے گی تو اسلام بھائی اپنی طبعی حاجت سے فارغ ہو جائیں اور جو تیار ہیں تو مدنی حلقے بھی لگائے جائیں گے اس میں بھی شرکت کریں
کعبے کے بدرو دو چاتم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرو دو چاتم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس و دوحا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس و دوحا تم پہ کروڑوں درود شاہ میں تم کو میں تمہیں پر پیتا پہ کروڑوں درود میں تمہیں پر پیتا تم پہ کروڑوں درود تم کو جواد و کریم کو رو پر رحیم تم کو جواد و کریم تم کو رو پر رحیم تم کو جواد و کریم تم کو رو پر خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود کام بولے لیجیے تم کو جو راضی کرے کام بولے لیجیے تم کو جو راضی کرے کام بولے لیجیے تم کو جو راضی کرے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہونا میرا تم پہ کرو
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي وآله صلی اللہ علیہ وسلم صلاتا و سلاما علیکا یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا حشمی یا مطلیبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ
وسلم فیضان مدنی مذاکرہ فیضان عطار مرشدی عطار پر مرشدی آل پر
یا خدا میرے عطار کو ساس رکھ ان کے سارے گھرانے ان کے سارے
ان کو آباد رکھ ان کے ساتھ
عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، خوف خدا عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ.